رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. سامنے کی طرف آئیے تاکہ گفتگو کا موضوع بنے. تو وہاں سے اٹھ کر اگر سامنے کی طرف آئیں گے, جب اٹھ کر جانا ہو تو کیمرے کے نیچے سے جائیے گا لیکن سامنے ذرا بیٹھ جائیں تسلی سے, تاکہ گفتگو کا ایک عنوان بنے ایک تسلسل بنے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان مبارک میں درس تراویح کے بعد درس عقائد و نظریات اخلاق و کردار کے حوالے سے جو تسلسل جاری تھا, دو نشستیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کا اور سننے کا شرف اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا, جس میں یوم بدر کے حوالے سے اور کل حضرت سبط رسول شبی رسول سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کا ذکر پاک تھا. رمضان شریف اپنی افادیت کے حوالے سے جہاں, فضائل کے حوالے سے جہاں ایک بابرکت مہینہ ہے, وہیں پر اس میں ہونے والے اہم واقعات بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح کہ بدر کا واقعہ رمضان شریف میں ہوا, امام حسن مجتبیٰ کی ولادت رمضان شریف میں ہوئی, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کا وصال, ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال, یہ رمضان شریف میں ہوا. اور ایک رمضان شریف میں ہونے والے واقعات میں ایک اہم ترین واقعہ جو مسلمانوں کے سربراہوں کو, ریاست کے امیروں کو, ریاست کس طرح, ریاست کے اندر جب اس قسم کے معاملات کھڑے ہو جائیں کہ دشمن اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, اور عام لوگوں کو اپنی ریاست کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کی ایمان اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کے حوالے سے ان کا نظریہ, ان کی محبت, ان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے, صبر و استقامت کے حوالے سے اللہ اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم کر دینا, اور اس یقین کے ساتھ کسی وسوسے کو دل میں نہیں آنے دینا کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فیصلہ, یہ احکام, چاہے وہ جس حوالے سے بھی کوئی شرعی حکم ہمیں ملتا ہے, تو شیطان اگر دل میں یہ بات ڈالے کہ بھائی یہ کیوں ہے کیا ہے, تو جس گفتگو کو آج ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے احکام بتائی ہوئی باتوں کے سامنے کسی عقلی حجت کو قائم کرنے کی بجائے اس کو من و عن جیسے ہے اسی طریقے سے اس کو قبول کرنے میں ایک امتی کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سعادت ہے, کامیابی ہے. اب وہ جلد بازی میں جس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسے ہونے چاہیے لیکن رب نے فرمایا یوں ہونی چاہیے, تو ایک وقت آئے گا اور وہ اس منزل پر پہنچ کر اس بات کا اندازہ لگائے گا کہ ہاں اگر یہ کام اس وقت ہو جاتا اور اس طریقے پر ہو جاتا جس طریقے پر میں کہہ رہا ہوں تو بہت بڑی خرابی اور خرفشاری لازم آ سکتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا یا اس کے نبی پاک نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے جو ہوا اس میں میرے لیے سعادت ہے. یہ تمام اخلاق, یہ تمام عقیدے اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمیں فکری طور پر, طبی طور پر اور جسمانی طور پر کس طرح اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے اور اپنی ہر فکر میں, اپنے ہر فیصلے میں, اپنی ہر خواہش میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی, رضا, حکم, اس کو آگے رکھنا ہے, اس کو سمجھنے کا ایک عملی ضابطہ جو ہے وہ فتح مکہ ہے. قرآن کریم کی پوری سورت جو ہے, قرآن کریم فرقان حمید کی پوری سورت 26ویں پارے کے اندر سورت الفتح جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے, یعنی قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب ہے جیسے پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ بقرہ ہے, تو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی 48ویں سورہ ہے اور 26ویں پارے کے اندر ہے. یہ سورہ مبارکہ کا نزول گویا کہ فتح مکہ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مسلمان جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ماضی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور اپنی عقیدت, اپنا رشتہ اللہ اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے وہ بنیادی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزری اور وہ امتحانات کے مراحل جو حضرات صحابہ اکرام نے اپنی استقامت کے ساتھ طے کیے ہیں وہ جاننا ایک امتی کو ضروری ہے تاکہ اسے اپنی زندگی میں کوئی حالات پیش آ جائے اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اور پھر اللہ اس کے رسول کی یادوں سے, صحابہ اکرام کی یادوں سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے اس کے لیے کہ وہ کون ہے, کن کا ہے, کن کے اصول پر عمل کرتا ہے, کن کے راستے پر وہ چلنے والا ہے, کس قربانی کے ساتھ, کس جد و جہد کے ساتھ, کتنے مشکلات کے ساتھ یہ دین کو بچایا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا, تو اس کی احترام, اس کی قدر اور اس رشتے کو مزید وابستہ کرنے کے حوالے سے یہ واقعات کثرت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں بالخصوص رمضان شریف کے اندر. اب میں آپ کے سامنے, کیونکہ یہ واقعہ تو بہت طویل ہے, لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ درس تراویح کے اندر ہم پورا واقعہ ذکر کرنا مقصد نہیں ہوتا, لیکن ہاں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں جو شاید پہلی دفعہ اس بات کو سنتے ہیں, تو ان کے لیے واقعے کو ترتیب کے ساتھ تو ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری عقیدے کی اصلاح کے لیے, ہمارے احوال کی اصلاح کے لیے, ہماری گھر گرستی کی اصلاح کے لیے, ہماری سوسائٹی کی اصلاح کے لیے, ہمیں درپیش آنے والے مسائل کے حوالے سے, تعلیمی حوالے سے, خوراک کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے, مذہبی حوالے سے جو پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے نکات خاص طور پر, کیونکہ دیکھیے میں پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے بڑی توجہ کے ساتھ اس درس کو سنیں, ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ ایک درس سنتے دوسرے میں غائب ہو جاتے پھر گھوم کر تیسرا آ جاتا ہے, تو اس تسلسل کی عادت اگر رکھیں گے تو ہمیں ایک نشستوں کے اندر کئی باتیں پتہ چل جائیں گی. یعنی ایک نشست تحریر سے نعمت کے لیے صرف عرض کر رہے ہیں, نعمت کو ذکر کرنے کی, کہ ان نشستوں کی اگر آپ پابندی کریں گے نا تو بہترین عالم آپ بن جائیں گے, تاریخ کے بھی عالم آپ بن جائیں گے, قرآن کی آیات کے, کیونکہ یہ نشستیں اس میں کوئی گپے شپے طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائی جاتی بلکہ وہی علم پڑھایا جاتا ہے جو مدرسوں کے اندر ہے, لیکن اس زبان کے اندر جو سہل انداز میں آپ جس انداز میں سمجھ سکیں. تو اسلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور اسلام کے حوالے سے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہی ایسے تعلیم سمجھنے سمجھانے کا, پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے, تو اگر ہم ان نشستوں کی پابندی کریں تو ایک بہترین مضبوط فکر رکھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے, جو عقیدے کے تمام باتوں کو جاننے والا ہو, تاریخ اسلام کو جاننے والا ہو, احکام کو جاننے والا ہو, شریعت مطہرہ کی باتوں کو جاننے والا ہو. اور ایک مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ایک مسلمان پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ ضروری باتیں جو شریعت مطہرہ کی ہیں اس کے ضروری علم کو حاصل کریں. تو میں آپ کو تو یہی دعوت دوں گا کہ اگر علم سیکھنے کا شوق ہے تو پھر اس میں تسلسل رکھیں تاکہ درجہ بدرجہ شخصیات کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ان شخصیات کی اہمیت اسلام میں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے گویا کہ واضح کی جاتی ہے. ایک بات درود شریف پڑھیے ذرا. اور اس صورت جس طرح کے آپ نے بدر کو دیکھا تو بدر میں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات اور عظمت کے حوالے سے کتنے مبارک واقعات تھے جس کو سننے کے بعد دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور دل آپ کی محبت اور اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے کس جرت اور استقامت کے ساتھ ان مشکل کے مرحلے کو طے کیا, ان کے واقعات کو سن کر ہمیں ایک ڈھارس ملتی ہے کہ آج کبھی شیطان ہمیں نماز کی طرف سے روکتا ہے, دین کی طرف سے روکتا ہے, تو وہ واقعات ہمیں ہمت دیتے ہیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں. کس طرح صحابہ کرام نے جرت و ہمت کے ساتھ اللہ کے حکم کی بالادستی کے لیے اپنی گردنیں کٹائی ہیں. اللہ کے احکام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, تو اس سے ایک ہمت بنتی ہے, آپ کے سامنے ایک نمونہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں. ہم اس وقت تک میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے کوئی کردار موجود نہ ہو, کوئی عمل موجود نہ ہو. تو یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک عملی تعلیم ہے جو ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے. تو اب آئیے میں فتح مکہ کے حوالے سے, یہ بہت مبارک واقعہ ہے جو قرآن کریم میں سورۃ الفتح کے اندر اس کے اشارے موجود ہیں, بخاری شریف احادیث کے اندر اس کے باتیں موجود ہیں, لیکن اس کو تاریخ اسلام کے تناظر میں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے, فتح مکہ جو ہے یہ سن 8 ہجری کے اندر ہوا ہے, اور ہجری کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا, ٹھیک ہے. 10 ہجری کے بعد 11ویں ہجری کے لگنے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے. بدر آپ کو بتا دیا کہ بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو بات ہے, یہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, لیکن اس کا کنیکشن, اس کا تعلق جو ہے وہ 6 ہجری سے ہے. 6 ہجری کے اندر ایک خاص واقعہ ہوا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ. یہ 6 ہجری کی بات ہے. اس کے اثرات کتنے, ذرا آپ توجہ فرمائیے. دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے بھی بدر کے اندر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ کفار مسلمانوں کو جمع نہیں ہونے دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جمع ہوں گے, نبی ان کی تربیت کریں گے, ان کو ذرا فارغ چھوڑیں گے ہم تو یہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, اپنے لوگوں کو مضبوط کریں گے, اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. تو مسلمانوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور مصروف کرنے کے لیے, الجھانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آیا, 13 سال تک کسی بھی طریقے سے حضور نے ان کو بچا کر رکھا, اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ محبوب ان کو لے کر نکلیں آپ, تو جتنے لوگ تیار ہوئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر مدینہ منورہ نکلے. کافروں نے پورا زور لگایا کہ ہجرت نہ ہو اور یہ مکہ سے نکل کر مدینہ نہ جا پائیں. لیکن سرکار جب مدینہ پہنچے, ذرا توجہ سے سنیے, تو مدینہ کے اندر پہلے سے 2 قومیں آباد تھیں. ایک تو خاص وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے, ایک یہودی تھے جو مدینہ میں آ کر پہلے سے آباد ہوئے تھے. مدینہ کے اندر جو خاص لینے والے لوگ تھے, ان کے 2 قبیلے بڑے مشہور ہیں, اوس اور خدرج, کیونکہ قبائل کا دور تھا, اور تیسرے یہودی تھے. اوس اور خدرج نے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول کیا اور اسلام لے کر آئے, جس میں سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ یا عبداللہ بن رواحہ, یہ جو القدر صحابی ہیں, ٹھیک ہے. ادھر سے یہودی بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکیں, اس لیے کہ سارے مدینے کے جو لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق, وہ 13 سال جو حضور نے مکہ میں گزارے تھے نا, تو صرف وہ مکے میں نہیں گزرے تھے, وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دنوں میں جو لوگ مدینے سے آتے تھے, کہیں سے آتے تھے, ان سے حضور منا میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے پیغام پہنچاتے تھے. تو حضور کی ہجرت سے پہلے, یعنی 13 سال حضور نے ہجرت کی ہے نا, لیکن ہجرت کا اعلان نبوت کے 9 سال, 13 سال گزارے تو 9واں جو سال تھا اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری بڑھ گئی. تو 9 سال سے 10واں سال جب آیا تو یہی مدینے کے لوگ, ابھی تک حضور مدینے نہیں پہنچے, یہی مدینے کے کچھ لوگ منا کے اندر مسلمان ہوئے, 12 کی تعداد تھی. یہ 12 جو وہاں پر گئے انہوں نے تبلیغ کی, پھر لے کر آئے تو وہ 100 کی تعداد تھی. تو لہذا آج بھی منا کے اندر جب آپ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو سامنے پہاڑی پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد عقبہ کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے مدینے سے آنے والے لوگوں کا ذہن بنایا, ان کو دین کی باتیں بتائی, تبلیغ کی, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس لیے جب سرکار 13ویں سال مکہ سے نکل کے مدینے گئے تو آپ نے اکثر سنا اور سنتے رہتے ہیں کہ مدینے والوں نے اور نجار قبیلے کے لوگوں نے باہر نکل کر حضور کا استقبال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ خوش آمدید کی. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں آ کر پہلے ان کی تیاری ہو چکی تھی. اب یہ سمجھ گیا. اب مدینہ کے نبی پاک جا رہے ہیں تو وہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک تو خاص اہل مدینہ ہیں اور بعض یہودی آباد ہیں. یہودیوں نے پوری کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ یہ مکہ سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں تو یہ ہماری اصلاح کی کوشش کریں گے, اور وہ اصلاح چاہتے نہیں تھے. انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ گڑھ جوڑ دوڑ لیا اور مکہ والوں نے ان کے ساتھ کنیکشن رکھ لیا, جس طرح آج پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے افغانستان کے ذریعے پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے, بزی کیا جا رہا ہے, ادھر کشمیر سے کیا جا رہا ہے, ادھر بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. تو یہ جنگی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو کفار مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو مدینے میں بھی سکون سے نہ رکھنے کے لیے یہود کے ساتھ کنیکشن کیا, اور اس سے کہا کہ دیکھو تم ہمارا ساتھ دو, وہاں کے راز ہمیں بھیجو. اور ہمیں بتاؤ کہ کس طرح مدینے کے اوپر حملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ اگر براہ راست اگر ہم مسلمانوں سے الجھیں گے تو ہم تو ایک ٹیم نظر آئیں گے۔ انہوں نے چند لوگوں کو تیار کیا یہودیوں نے کہ بھائی تم مسلمانوں کا لبادہ اوڑھو، مسلمان بنو، داڑھی رکھو، کلمہ پڑھو اور صحابہ کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ اور بالکل اپنی محبت اور عقیدت اور عشق کا اظہار کرو، لیکن اندر سے تم ہمارے ہو۔ وہ تیسری جماعت جو کھڑی ہوئی وہ منافقین کی کہلائی، وہ منافقین کی جماعت تھی جس کا سربراہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کو بنایا۔ تو مدینے کی صورت جو تھی وہ مکے سے زیادہ خطرناک تھی، کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر سامنے ایک ہی دشمن تھا، وہ کافر و مشرک تھا، لیکن مدینے کے اندر اب کئی قسم کے دشمن آ گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے فضل فرمایا، انصار جن کو کہا جاتا ہے، انصار اہل مدینہ کو کہا جاتا ہے، نصر کہتے ہیں، انصار مددگار کو کہتے ہیں۔ ان اہل مدینہ جو جن کے دو قبیلے بڑے مشہور ہیں، اوس اور خزرج، ان کو انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار، ٹھیک ہے، جیسے سعد بن معاذ ہے، حضرت سعد بن عبادہ ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، تو یہ انصاری صحابی جو ہیں یہ انصار کے لوگ تھے۔ اب اس میں آپ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست اسلامیہ کا ایک جو پیغام بپا کیا وہ بڑا زبردست تھا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میثاق مدینہ تیار کروایا، اور اس میں یہ تھا کہ دیکھو اب ہم نے تو جینا مرنا رہنا یہی مدینے میں ہے، تو ہم کیوں نہ ایک ایسا دستور، ایک ایسا آئین بنائیں جو مدینے کے فائدے کے لیے ہو، مدینے کے غریبوں کے فائدے کے لیے ہو۔ ابھی پورا چارٹر تیار ہو رہا ہے نبی پاک کے مشورے پر، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام شریعہ۔ لوگ کہتے ہیں جی سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے، تو میں نے کہا یہ سیاست ہی تو ہے، لیکن جس کو تم آج نے سیاست بنایا ہے یہ تو بالکل دھوکہ دہی ہے۔ لیکن سیاست کا معنی ہے لوگوں کی خیرخواہی کے کام کرنا، وہ اسلام نہیں دے گا تو کون دے گا؟ سیاست سے کیسے جان چھوڑ سکتی ہے؟ کسی انسان کو اپنے منہ کا لقمہ کسی کو دے دینا، کسی غریب کو سہارا دے دینا، کسی اندھے کو راستہ کراس کر دینا، یہ سیاست ہی تو ہے۔ یعنی انسان کی خیرخواہی کے کام کرنا، اپنی طاقت جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ سیاست ہے۔ لیکن یہ تو لوٹ کھسوٹ جو آج کل چل رہی ہے، اس سیاست کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی سیاست تو وہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ اب سنیے، نبی پاک نے اہل مدینہ کا ذہن بنایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی معاشی ترقی کے لیے، اس کی سماجی ترقی کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، کوئی ہمارے علاقے پر غلبہ کر لے، چڑھ دوڑے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم ایک آئین تیار ترتیب دیں، جو یہودی ہے وہ یہودی ہے تو یہودی ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں غیر مسلم ہے وہ اپنی مرضی سے غیر مسلم ہے، جو مسلمان ہے مسلمان ہے، لیکن ایک ایجنڈے پر ہم جمع ہو جائیں کہ ملک ہمارا ہے۔ یہ فکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بات سمجھ رہے میری آپ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یہودی ہیں تو اپنی مرضی سے آپ یہودی ہیں، آپ اگر کافر و مشرک ہیں تو اپنی مرضی سے کافر و مشرک ہیں، آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، اللہ کی توحید قبول کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ یہودی ہیں تو اپنی مرضی سے، اگر آپ کافر ہیں تو اپنی مرضی، مشرک ہیں تو اپنی مرضی سے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک تو ہم سب کا ہے نا، یعنی حضور نے فرما مدینہ تو ہم سب کا ہے، تو ایک ایسا پلان تیار کیا جائے کہ اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں اس میں مذہب کے فرق کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اس ملک میں رہنے والے رعایا ہیں ان کے جو مفاد عامہ ہیں، مثال کے طور پر آج دیکھیں ہمارے اس ملک میں ہندو بھی رہ رہا ہے، سکھ بھی رہ رہا ہے، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، لیکن مذہب کے فرق سے ہٹ کر ہم اس ملک کے شہری تو ہیں نا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حوالے سے دی، اس پر سارے لوگ متفق ہوئے اور باقاعدہ میثاق مدینہ تیار ہوا، اور اس میں اجماعی طور پر مدینے کا رئیس، سردار، امیر، سربراہ سرکار کو تجویز کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آہستہ آہستہ میں گریجولی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب مدینہ بصورت ایک کنٹری کے سامنے آیا، مکہ کے مقابلے پر اب مدینہ بصورت ایک ریاست کے سامنے آیا۔ کافر کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ ریاست کی صورت میں سامنے آیا جیسا پاکستان بھارت کے سامنے ریاست کی صورت میں سامنے آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ریاست کے طور پر آنا، ایک خود اعتمادی، اپنے ایک وجود منوا لیا کہ ہم بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لٹیرے نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، یہ ہمارا وطن ہے۔ جب ریاست اپنی ہو جاتی ہے تو اس میں سفارتی معاملات چلتے ہیں، اس کا سفیر اس کے پاس جاتا ہے، اس کا سفیر، سفیر جب جاتا ہے جب آپ کے وجود کو قبول کیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا، نہ اس کے وجود کو قبول کیا، اس لیے نہ ہمارا سفیر وہاں کوئی جاتا ہے نہ ان کا سفیر یہاں پر آتا ہے، لیکن بھارت کے سفیر یہاں پر ہیں، ان کی ایمبیسیاں یہاں پر ہیں، پاکستان کی ایمبیسیاں وہاں پر ہیں۔ تو جب ایمبیسیاں ایک ملک کے دوسرے ملک کی طرف جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے وجود کو قبول کر لیا، آپ ہمارے وجود کو قبول کر لیں، یہ دائرہ بن گیا، اتنا علاقہ آپ کا، اتنا علاقہ ہمارا ہے، اس میں آپ اپنے لیے جو کرنا چاہے کریں،
ہم اپنے آپ کو کریں، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور مکہ کے کافر یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے آزادی کا خیال نہ ہے، ان کو بحیثیت آزاد قوم کے دنیا قبول نہ کرے، وہ یہ پروپگنڈا کرتے تھے. یہ تو مکے سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ تو مکے سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو جناب یہ کام کیا، انہوں تو ہمارے جی، یعنی وہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر کنفیوز کرتے تھے اور ان کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ جناب یہ تو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ملک سے بھاگ کر گئے ہیں، یہ تو ہمارے لوگ تھے، وہاں جا کے پناہ دی ہے. کبھی وہ کسرا کو شکایت کرتے تھے، کبھی وہ قیصر کو شکایت کرتے تھے کہ بھائی ان کو گرفتار کر کے مکہ کے حوالے کریں آپ، اس لیے کہ یہ ہمارے لوگ تھے، ابھی مدینے میں جا کر ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے. لیکن سرکار ان کے نفسیاتی حملے کو جان رہے تھے اور حضور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ایسے حالات کھڑا کرے کہ جو بھی ہو ایک وقت ایسا آ جائے، یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہے ہیں کہ یہ جو مدینے میں جا کر نبی پاک رہ گئے تو مدینہ ان کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لوگ تھے جو ہم سے بھاگ کر معاذ اللہ وہاں پر چلے گئے اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہماری مدد کریں، ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو ہم سزا دیں. سمجھ رہے میری بات؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک بات کرنے کے لیے کہ ایک ملک کا جاسوس اگر دوسرے ملک کے جاسوس میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کا رہنے والا شخص شہری ہو، خدا نہ کرے وہ پہنچا کر بھارت چلا جائے، امریکہ چلا جائے، کئی لوگ پاکستان کا پیسہ کھا کے برطانیہ بھاگ گئے، امریکہ بھاگ گئے، تو آپ روزانہ ٹیلی ویژن پہ سنتے پاکستانی مطالبہ کرتا ہے کہ جناب وہ ہمارے شہری ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ کرپشن کیا ہے، یہ قتل کیا ہے، عالمی عدالتوں سے کہتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ. سمجھتے ہیں نا، یہ ڈرامہ کر رہے تھے مکہ والے حضور کے بارے میں، اور وہ عالمی عدالتوں سے مراد جو قیصر کی حکومت تھی، اس وقت دو سپر پاوریں بظاہر تھیں، ایک مجوسیوں کی، ایک رومن امپائر جن کو کہا جاتا ہے جناب عیسائیوں کی. عیسائیوں کا مرکز دمشق تھا، ملک شام، یہ اٹلی وغیرہ کے سارے علاقے ان کے پاس تھے، اوپر تک یورپ کے علاقے سارے، اسپین سے آخر تک جاتے ہیں. اور اس طرف جو ہے، آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں یا میں یہ تقریر چھوڑ دوں، یہ پھر میں کوئی نعرے والی تقریر آپ کے سامنے کر دوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نعرہ جب لگائیں جب مکمل طور پر تیار ہو، نعرے والی تقریر بھی بیکار نہیں ہوتی لیکن جم کر لگایا جائے نا، پھر بولی سبحان اللہ. اس طرف ایرانی علاقے کے اندر کسرا تھے، کسرا کی حکومت تھی، یہ مجوسی تھے، آپ کو پوجنے والے تھے. جو ملک شام کی طرف جن کو قیصر کہا جاتا ہے، ان کے بادشاہوں کو ہرقل کہا جاتا تھا، وہ عیسائی تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، کرسچن تھے، ٹھیک. اور ادھر جو ایران کی طرف تھے یہ مجوسی تھے، یہ پورا علاقہ خراسان کا، افغانستان، یہ سارا علاقہ رشیا کی طرف کا، یہ ان کے ہاتھ پر تھا. تو یہ دنیا اس وقت جہاں آبادی تھی میرے دوستو، یہ دو حصوں میں بٹی تھی، یا تو رومن یعنی قیصر کے پاس تھی یا کسرا کے پاس تھی. اور یہ مکہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، یہ خیبر ہو گیا، یہ کالونیاں تھیں جو ان دونوں کے ماتحت آتی تھی. تو اب یہ حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی کبھی قیصر کو کہتے، کبھی کسرا کو کہتے، جس طرح کہ آپ نے واقعہ بخاری سے سنا کہ ابو سفیان نے جا کر قیصر میں شکایت کی تھی، قیصر کو کہ ہمارے وہاں ایک شخص ہے جناب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے بتوں کے خلاف بولتا، آپ کچھ کریں. تو قیصر نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے. تو میرے دوستو خیر، میں اس میں مزید نہیں لے جانا چاہتا، لیکن میں چاہتا تھا کیونکہ دنیا سن رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا مزید سنجیدگی کے ساتھ رہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف کافی توجہ فرماتے تھے کہ حالات ایسے بنے کہ ہمیں آزاد مملکت کے منوا لیے جائیں پوری دنیا کے، اور جب ہم آزاد مملکت کے منوا لیے گئے تو ہماری فوج بھی ہوگی، ہمارے جو بھی اقدام ہوں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا. ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے، بھاگے ہوئے ہیں، دہشت گرد ہیں، مال کھا کے بھاگے، یہ کریں، جو پروپیگنڈا ہے، تو یہ آزاد ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور قبائل کو ہمارے ساتھ ملا کر جنگ کے لیے آتے ہیں. انہوں نے بدر کے اندر اٹیک کی، یعنی کافروں نے پورا جم کر مسلمانوں کو مصروف کرنے کے لیے، چھوٹی موٹی جھڑپ تو ان کی چلتی رہتی تھی، پھر بدر میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی، احد میں بڑی جھڑپ ہوئی. اس جھڑپ کے بعد کافروں نے کہا کہ اب ان کا مسلمانوں کا مکمل ناتا بند کرو اور مسلمانوں کے ساتھ آپ کھل کے سامنے آ جاؤ. یہ جو ہم سرد جنگ لگا کر موسیقی بجا رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی شکایت یہاں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، کہ بدر میں ہمارے اتنے لوگ انہوں نے مار دیے جناب، احد میں اتنے لوگ مار دیے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کھل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں. تو انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو مکہ ہمارے پاس ہے، کعبہ ہمارے پاس ہے، کوئی مسلمان مکے میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ اعلان انہوں نے کر دیا، کوئی مسلمان کعبے میں طواف کرنے نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کے پاس مسلمانوں کی کمزوری کیا تھی بظاہر، کیونکہ مسلمان کعبے کا عاشق ہے، مکہ مکرمہ جائے گا، مکہ مکرمہ حاضری دے گا. تو آخری پتہ آج بھی پھینکا جا رہا ہے، اس وقت بھی پھینکا گیا. کافروں نے آخری پتہ کیا پھینکا؟ انہوں نے یہ پھینکا کہ یا تو سیدھے سے گرفتاری لے کر ہمارے پاس آ جاؤ کہ ہم تمہیں سزا دیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے تم ایک بھی مسلمان کعبے میں عمرے کے لیے نہیں آ سکتا، حج کے لیے نہیں آ سکتا. اللہ اکبر! یہ میرے جیسے آپ جیسے آدمی کو خدا نہ کرے کبھی حج اور عمرے سے روک دیا جائے، تو ہم جیسے بیکاروں کا ایک سہارا ہے، تو ہم جیسے جن کا نہ کوئی ذوق ہے نہ مزاج ہے، پھر بھی دل تھوڑی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو کعبے کے اصل عاشقوں میں سے ہیں، پرستاروں میں سے ہیں، اور کعبے کی محبت کی نظیروں میں سے، جب ان کا راستہ روک دیا گیا تو ایک غم کا پہاڑ تھا، ایک نفسیاتی دباؤ تھا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پابندی لگا دی انہوں نے کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، کوئی صحابی اگر پکڑ لیا تو مار ڈالیں، نہیں آ سکتے آپ. اس میں کیا ہوا، صحابہ اکرام کے چہرے کعبے کی محبت میں مغموم ہیں، سرکار بار بار دیکھتے ہیں. سن 6 ہجری کے اندر ایک دفعہ صحابہ اکرام بڑے پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے کہ جائیں اللہ کے گھر کو دیکھیں، طواف کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ میں آئے اور فرمایا تمہیں مبارک ہو. صحابہ نے کہا حضور خیر مبارک. فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہا ہوں مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے. یہ سن 6 ہجری کو حضور نے خواب دیکھا ہے، 2 میں بدر ہوئی ہے، 6 ہجری کو حضور نے خواب، میں بالکل تسلسل بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ احرام پہن کر مکہ شریف طواف کے لے جا رہا ہوں، اور صحابہ اکرام ہی کے ذریعے ہمیں اسلام ملا ہے، انہی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، تو وہ تو ہم سے انہی سے تو ہم نے یہ بات جانی ہے. وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے، ہمارے خواب ضمنی ہوتے ہیں. زیادہ کھا لیا تو الٹی سیدھی چیزیں آ گئی، کسی کو سوچتے رہے تو اس کے بارے میں خواب آ گئے. ہمارے خواب تو اتنے پیج در پیج ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر بھی کی جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر کوئی ماہر معبر تعبیر کرنے والا ہمارے خواب کی تعبیر بھی کرے پھر بھی کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب ایسا نہیں ہوتا. نبی کا خواب جس طرح انبیاء پر اللہ براہ راست وحی بھیج کر بات کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ ان کو حقیقت خواب میں بھی بتاتا ہے، اور وہ قطعی ہوتی ہے، وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے، وہ ضنی نہیں ہوتی. جب حضور نے یہ خواب دیکھا نا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ احرام پہن کر سن 6 ہجری کے بعد کہاں جا رہا ہوں، کعبہ شریف کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اب یہ متعین نہیں ہے کہ کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے، صحابہ کرام کے ذوق کو جب دیکھا گیا تو کہا چلو اسی سال چلو، اسی سال چلو. جو 1400 صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، یہ سن 6 ہجری کی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو مخبری کا دور تھا، وہاں مخبروں نے خبر پہنچا دی کہ حضور آ رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ سرکار نے سفر فرمایا اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی، جس طرح حجۃ الوداع میں کیا. ذوالحلیفہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ منورہ میں وہ جگہ جس کو میقات کہتے ہیں. مدنی شریف اگر جائیں، اللہ بار بار لے جائے، تو جہاں سے آپ مکہ شریف آتے ہوئے مدینہ منورہ سے اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو مدینہ کی جو میقات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے چہرے الفاظوں میں نہیں الجھنا، اور چہروں کا ایسا نہ رکھیں کہ جیسا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، چہروں سے تاثر دیں کہ میری اردو آپ سمجھ رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں، لباس میں، آواز میں، اس چیز میں نہ الجھیں. ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، ہم تو بیکار لوگ ہیں. حیثیت ان باتوں کی ہے جو ذکر کی جا رہی ہے، جس سے مجھے بھی عزت مل رہی ہے، آپ کو بھی عزت مل رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہن کر روانگی کی، 70 اونٹ اپنے ساتھ لیے حضور نے، 70 اونٹ اپنے ساتھ. یہ اونٹ لینا اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا کفارہ دیا جائے، ورنہ عمرے میں تو اونٹ تو نہیں کرتے. ہارے سوان عمرے میں تو اونٹ نہیں ہوتے، وہ تو حج میں ہوتے ہیں، کیونکہ حاجی دیکھیے نا، قربانی جب دینے کے لیے جاتا ہے تو حج میں قربانی دی جاتی ہے نا. آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بکرا کاٹتے ہیں؟ بولیں، لیکن حج اقران، حج تمتع کرتے ہیں تو کنگری مارنے کے بعد قربانی دیتے ہیں نا. لیکن یہاں سرکار 70 اونٹ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سارے اشارات ہیں کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے، سمجھ لے. 70 اونٹ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو مدینہ منورہ سے. تھوڑی سی مبارک ایک، یہ جو ذوالحلیفہ جو میقات ہے جہاں مسجد بنی ہوئی، یہ باقاعدہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس گاؤں کا مبارک نام تھا وادی عقیق. بخاری شریف میں حضور نے اس کو فرمایا یہ وادی برکت ہے. ہاں یہ بہت مبارک جگہ. لوگ کہتے، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ کعبہ اور مدینہ کے، مدینہ اور مکہ کے، یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ کوئی چیز برکت والی نہیں. میں نے کہا ایسا ظلم تو نہیں کرو، یہ تو بخاری موجود ہے، وادی عقیق کو بھی حضور نے برکت والا کہا ہے، وادی عقیق کو بھی حضور نے برکت والا کہا ہے. تو یہ تو جہاں اللہ والے ہوں گے وہ جگہ بھی برکت ہے، وہ خود بھی برکت والے ہیں. بولی سبحان. میں موضوع کو اس طرف نہیں لے جاتا ورنہ موضوع لمبا ہوگا، ورنہ برکت پر بات چلے گی تو دیگر تقریر آپ ہماری سنتے رہتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ذو الحلیفہ پر پہنچے، وہاں سے احرام کی نیت فرمائی اور تلبیہ کہہ کر سرکار روانہ ہو گئے. کافروں کو وہاں خبر ہو گئی ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. احد کے اندر انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے، کیونکہ بہت زبردست قسم کے جنگجو تھے. احد کے اندر انہوں نے کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کافروں کی طرف سے. تو اب یہ دار اسلام میں نہیں آئے. کافروں نے خاص طور پر خالد بن ولید کے ساتھ ایک بڑا لشکر دیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو درمیان میں کاؤنٹر کرنا. آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، جب آپ مکہ شریف سے مدینہ جاتے ہیں یا مدینے سے مکہ آتے ہیں، جو روڈ آتے ہیں نا، جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں یا مدینے سے مکہ آتے ہیں تو جو روڈ آپ اختیار کرتے ہیں اس روڈ کو کہا جاتا ہے شارع ہجرا. یہ وہی روڈ ہے جس راستے سے حضور نے ہجرت کی تھی. ادھر ایک جگہ جحفہ ہے، ایک وادی قدید ہے، باقاعدہ بورڈ روڈ پر لگا ہونا وادی قدید. یہ وادی قدید وہی جگہ ہے جہاں پر سرکار علیہ السلام ام معبد کے حجرے میں بیٹھے تھے. یہ ابھی دیکھیے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وادی قدید کے قریب جب حضور پہنچے ہیں نا، یعنی کیونکہ یہی راستہ ہے. اور آپ، خیر میں اس میں کیا تفصیل کروں کہ مکہ مدینہ کے کسی زمانے میں وہاں پر لاوا بھی پھٹا ہے، تو یہ آدھی زمین یوں سمجھیے کہ اگر مدینہ اور مکہ کے راستے کو چار حصوں میں اگر آپ کر لیں تو تین حصہ لاوا ہے، یعنی وہاں پر انسان کیا جانور بھی نہیں چل سکتا، اتنے نوکیلے پتھر ہیں. صرف ایک راستہ آبادی کا پڑتا ہے، اس لیے خندق میں آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ایک ہی جگہ پر جنگ ہوئی ہے، ساری جگہ پر نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ ساری جگہ پر تو لاوا تھا، وہاں تو جانور بھی نہیں چڑھ سکتا تھا. تو اس لیے وادی قدید کے قریب جب حضور پہنچے تو سرکار کو مکمل بات واضح ہو گئی ہے کہ کافروں نے جنگ کا تیاری کر رکھی. اور حال یہ تھا، سرکار 70 اونٹ لے کر گئے حارت احرام میں، صرف ایک تلوار تھی اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے، باقی کوئی اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ لڑنے تو جانا نہیں تھا، تو عمرے کے لیے جانا تھا اور حق صاحب جا رہے، ساری دنیا آ رہی ہے، تو تم کعبے کے خادم ہو سکتے ہو، تمہارے باپ کا کعبہ نہیں ہے. یہ کہا گیا اس کو، تم کعبے کے خادم ہو سکتے ہو، مالک نہیں ہو سکتے، دنیا آ رہی ہے کعبے کی شرف خادم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جب مکے کے قریب پہنچ گئے، ذرا توجہ سنیے، سرکار کو خبر پہنچی کہ خالد بن ولید ایک بہت بڑا لشکر لے کر کھڑے ہیں اور وہ الجھاؤ پیدا کریں گے اور اس الجھاؤ کے اندر جنگ ہو جائے گی اور اس جنگ کے اندر ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند لوگ مشرکین کی طرف سے آئے تو حضور نے فرمایا میرا حال دیکھو آپ، میں احرام کی حالت میں آیا ہوں، میں اونٹ لے کر آیا ہوں قربانی کی. اس زمانے میں کعبے کی طرف جب یعنی جانور لے جایا جاتا تھا جس کو ہدی کہتے ہیں حج کی زبان میں، اس کے گلے کے اندر خاص قسم کا ہار ڈال دیا جاتا تھا. اس ہار سے اس بات مشہور ہو جاتی تھی کہ یہ کہیں اور زبان نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کے لیے آیا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ قلادے، یہ جھومبر، یہ ہار جو ہم نے ان کے گلے میں ڈالے، یہ دیکھو اس کی خود ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی تھی. کسی جانور کے گلے میں اگر قلادہ ممانا وہ ہار ڈال دیا جاتا تو وہ جانور بائی سے تعظیم ہو جاتا، اس لیے کہ کعبہ شریف میں جا کر ذبح ہو گئی، حرم میں ذبح. تو سرکار نے فرمایا 70 اونٹ دیکھو جو میں لے کر آیا ہوں، اس کے گلے میں قلادے ڈلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو دیکھ رہے ہیں بالکل قلادے ڈلے. سرکار نے فرمایا شمار کرو، ہمارے پاس تمہیں ایک تلوار نظر آ جائے تو بتا دو، ایک تلوار ہے جو اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے رکھی ہے. انہوں نے کہا جی بات بھی یہ بھی ٹھیک ہے. تو جب اس کو یقین ہوا تو وہ لوٹ کر جا کر اس نے بات کی، لیکن خالد بن ولید اب ایک لشکر لے کر پہنچ چکے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اگر اس راستے کو جو معروف راستہ ہے، یعنی جو اصل راستہ ہے مکہ میں داخل ہونے کا اور جلدی پہنچنے کا، اس راستے کو اگر ہم اختیار کریں گے تو مڈ بھیڑ ہو جائے گی اور زبردست قسم کی جنگ ہو جائے گی اور اس میں نقصان اس حوالے سے ہمارا ہوگا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں. سرکار نے صحابی سے کہا کہ تمہیں کچھ، وہ جو مکہ میں بڑے کھوجی تھے اور بڑے سمجھدار تھے، ان سے فرمایا تمہیں کوئی راستہ پتا ہے مکہ کا؟ کہا حضور پتا تو ہے لیکن وہ بہت دقت والا راستہ ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو ہم لڑائی نہیں چاہتے، اور یہ واقعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اسلام نے کبھی دہشت گردی نہیں کی. حضور 1400 صحابہ کو لے کر آئے تھے پورے اسلحے کے ساتھ آ کے مکے پہ چڑھائی کر دیتے، لیکن حضور نے نہیں کی. سرکار نے اس وقت بھی یہی کہا کہ دیکھو تم مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں، تم جاؤ اور لوگوں کو تیار کر کے پیچھے سے لے کر آؤ، نہیں، بلکہ وہیں پر کھڑے ہو کر ایک صحابی کو کہا کہ تمہیں مکہ پہنچنے کے اور کچھ راستے پتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک راستہ ہے لیکن وہ بڑا دقت والا ہے، بڑا پریشانی والا ہے. حضور نے فرمایا بھلے وہ راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کرو. تو معروف راستہ چھوڑ کر سرکار نے پھر وہ راستہ اختیار کیا، وہ راستہ حدیبیہ کے مقام پر نکلا. حالانکہ جب آپ آتے ہیں نا تو وہ راستہ حدیبیہ کا مقام، رضوان میں حدیبیہ کا مقام راستے میں نہیں آتا، معروف راستہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیبیہ میں حضور کیسے آ گئے یہ سوال پیدا ہوتا. تو حدیبیہ میں اس لیے آئے کہ جو مین راستہ تھا اس کو سوزو میں چھوڑا اور اس طرف آئے. خالد بن ولید وہاں انتظار کرتے رہے کہ یہ آئیں گے تو موڈ بھیڑ ہوگی، لیکن سرکار کی گویا کہ سفر کی حکمت عملی یہ تھی کہ سرکار اس طرف نکل آئے. تو حدیبیہ کا مقام وہ ہے، حدیبیہ ایک جگہ کا نام، جسے دورہ جی کہوں، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے. حدیبیہ کا ایک اپنی خصوصیت یہ ہے کہ حدیبیہ ایسا ہے جس طرح کہ اس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے، آدھا حدود حرم کے باہر ہے. اب حدود حرم سے مراد کیا ہے کہ ایک تو کعبے کی عمارت ہے، مسجد حرام جہاں طواف کرتے ہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں تقریباً ایک ایک دو دو تین تین کلومیٹر کا ایریا. ایک کلومیٹر بتانا مراد نہیں کہ وہ ایک ہی کلومیٹر ہوگا، میری تقریر سے اس جملے کو نہیں پکڑ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک دو دو کلومیٹر کے سراؤنڈنگ کا علاقہ جو ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے. اس کی مثال یہ دی گئی کہ کعبہ شریف کے اندر جب حجر اسود فرشتوں نے لگایا تھا تو اس کی روشنی جہاں تک گئی تھی وہ علاقہ حدود حرم ہو گیا. حرم حرم حرام، مسجد الحرام اور حرم، حرم حرمت کو کہتے ہیں، عزت تقریب. ان سارے علاقوں کے اندر یہ ہے کہ نہ سبزہ توڑا جائے گا، نہ کسی کو مارا جائے گا، نہ کسی کو گالی دی جائے گی، نہ وہاں پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے گا. اس حدود میں اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو ایک لاکھ گناہ کے برابر. یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے. تو اب دیکھیے حاجی جب بھی جاتا ہے تو وہ قربانی کہاں کرتا ہے؟ حدود حرم کے اندر. مناسک کہاں ادا کرتا ہے؟ حدود حرم کے اندر. ٹھیک ہے، تو حدیبیہ کی جو بات تھی، اب میری اردو سمجھ رہے ہیں، میں پیچھے سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں کہ کس طرح کافروں نے روکا اور حضور کس طرح روانہ ہوئے. تو حدیبیہ کا مقام جو تھا وہ آدھا حدود حرم کے اندر تھا، آدھا حدود حرم کے باہر تھا. جب سرکار حدیبیہ کے مقام کی طرف آئے اور رک گئے تو وہ خطرہ تو ٹل گیا جو خالد بن ولید نے بنایا ہوا تھا، اس سے تو مسلمان تحفظ کے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے اور آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو راستہ گویا کہ وہاں سے مل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو کافروں نے پھر اس طرح، کیونکہ وہ تو بالکل مکہ کے اندر ہی داخل ہو گئے نا، حضور مکہ کے اندر ہی آ گئے، یہ حدود حرم ہے، یعنی یہ لائن کراس کریں تو حرم ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند درختوں کے نیچے کیکر کے درخت ہیں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین احرام کے حلق میں رکھے ہوئے ہیں اور سرکار کو روک دیا گیا کہ جناب آپ اندر داخل نہیں ہوں. اب وہاں پر مذاکرات شروع ہوئے مشرکین مکہ کی طرف سے. مشرکین مکہ جس قبیلے پر سب سے بڑا ناز کرتے تھے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا ورنہ تقریب پھر دوسری طرف جائے گی، جو آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں میں اتنی بات کرتا ہوں، جو یوں سمجھیے کہ سب سے بڑے سپورٹر تھے، کیونکہ بدر میں تو ابو جہل مار دیا گیا تھا، ان کی کمر تو ٹوٹ چکی تھی بدر کے اندر، طاقت تو اب ان کے پاس نہیں تھی. انہوں نے سراؤنڈنگ میں جو بڑے بڑے مضبوط قبیلے تھے نا بدو، ان کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف صرف پروپیگنڈا کر کے جمع کیا تھا. اب تو سب سے بڑی طاقت ان کے پاس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مکہ کے قریب ان کی تھی، تو اس کے سردار کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم ذرا دیکھ کر آؤ. تو وہ جب پہنچا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے خبر دی کہ حضور وہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس لشکر بہت تھا. اور اصل یوں سمجھیے کہ قریش مکہ اگر مسلمانوں سے لڑتے ہیں نا تو سب سے بڑی طاقت اس کی تھی اور مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ اس کا تھا. لیکن جب وہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے کام یہ کرو، یہ ہمارے قریب آئے اس سے پہلے، ہے تو مکے کا نا، حرم کو تو جانتا ہی ہے، حرم کے تقاضے کو جانتا ہے. سرکار نے فرمایا جو 70 اونٹ ہم لائے ہیں نا کلادہ پہنا کر، ان کو جو رسیوں سے باندھا ہے اس کو تم کھول دو تاکہ وہ آگے ٹہلنا شروع کر دے. اب وہ سارے اونٹ آ گئے اور وہ ٹہلنا شروع کر دے تو یہ حضور سے مل ہی نہیں پایا. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو خود عمرے کے لیے واقعی نہیں، لڑنے کے لیے آتے تو کوئی کلادہ پہنا کر اونٹ کو لاتا، تو وہ تو وہیں سے واپس ہو گیا. واپس آ کر اس نے کافروں کو کہا کہ دیکھو بات جو پہنچ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے نہیں آئے، جب وہ آئے تو خاموشی سے ان کو سارے کام کرنے دو. اور ہم نے خود دیکھا کہ اللہ کے، کیونکہ کافر مشرک تو تھے لیکن کعبے کا احترام تو رکھتے تھے. اور یہ قبیلے کی خاص بات تاریخ میں یہ ہے کہ قریش کے یعنی مکے میں سب سے زیادہ کعبے سے محبت کرنے والا قبیلہ کہلاتا تھا، اس لیے اس کی ایک اہمیت بھی تھی. تو اس بندے نے جا کر جب قریش مکہ اور ابو سفیان اور سب کو یہ کہا کہ تم دیکھو ان کو آنے دو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گویا کہ حدی لائے ہیں، وہ اونٹ لائے ہیں، قربانیاں لائے ہیں اور وہ قربان کریں گے، تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے ہمارے وہاں، آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تم زیادہ سمجھدار نہیں بنو، کیونکہ کافر تو الجھانا چاہتے تھے نا، لیکن یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرافت حقیقی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک معرفت تھی، وہ سمجھ گیا. اب اس نے آ کر حضور کی طرفداری کی تو قریش مکہ جو تھے بولا جی، اس نے کہا جی تم ہمارے بندے ہو یا ان کے بندے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تو ہم کیوں خامخواہ الجھے ان سے، اور اگر آپ ان کو مار دو گے، ان کے پر چڑھائی کرو گے، تو اس کے بعد ایک تاریخ بنے گی اور لوگ ساری دنیا تم پر تھوتو کرے گی کہ کعبے کے زائرین کو مار دیا تم نے، تو اس کے بعد جو ہماری حقیقت ہے وہ بھی پامال ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں نفسیاتی طور پر مسلمان غالب تھے، کیوں؟ کیونکہ کعبے کی حرمت کے سارے لوگ ماننے والے تھے. تو جب انہوں نے بدتمیزی کی اس بندے کے ساتھ کہ تم ہمارے ہو یا ان کے، تم ہماری بات نہیں مان رہے. تو انہوں نے کہا اور تمہیں یہ اختیار نہیں. اس نے کہا مجھے اختیار نہیں، تمہاری ساری ماماگیری میں کر رہا ہوں، تمہاری قیادت میں کر رہا ہوں، مجھے اختیار نہیں. تو وہ غصے میں ہو کر اپنا قافلہ لے کر لگ گئی. تو اب یہ سمجھیے کہ اب کافروں کے پاس صرف 10% طاقت رہ گئی تھی، 10% طاقت. اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے گئے یار، اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی اتنی سخت بات ہم نے اس سے کیوں کی. وہ اس کو پھر بھی سیاست کے ذریعے تھوڑا ورگلا کر تھوڑی سیاسی طریقے سے اس کو پھنسا دیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے بدو تھا، صحیح آدمی تھا، اس کو تانا دیا نہ کہ تو بدو ہے، تیری عقل بڑی موٹی ہے، تجھے نہیں پتا مسلمان کس لیے آیا. اس نے کہا جی تم مجھے بدو سمجھ رہے ہو تو مجھے ساتھ میں ملایا کیوں ہے تم نے. یہ مڑ بھیڑ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ اپنا قافلہ اور اپنی طاقت کو لے کر قریش مکہ کے ساتھ الگ ہو گئے. اس کا الگ ہونا ایسا تھا کہ قریش مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوں سمجھیے. اب انہوں نے کہا کہ اب مسالت کرو، اب مسالت کرو، اب جنگ ہمارے پاس نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں آئے. اب انہوں نے اپنے سفیر کو عروہ بن مسعود کو بلایا. ادھر ان میں ایک شخص تھے عروہ بن مسعود، جو قریش کے جو ہے بہت بڑے سفیر تھے. ان کے معاملات کو دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے اقوام کے ساتھ باقاعدہ ڈیلیگیشن جب ان کا جاتا تھا تو اس کی قیادت کرتے تھے. عروہ بن مسعود کو کہا کہ دیکھ بھائی اب یہ فساد کسی طریقے سے تو ٹال، کیونکہ اگر بلا لیں ڈائریکٹ ان کو تو ہماری ذلت ہے، کل کو عرب کے بچے بھی ہمیں لعنت کریں گے، شرم آنی چاہیے. ملک تمہارا تو ویسے گھس کر آ گئے جن کو تم نے بگایا تھا، نکالا تھا، یہ بھی ہے. اور نہیں بلائے تو اور بدنامی ہوتی ہے، وہ پھنس گئے دونوں طرف سے. تو انہوں نے عروہ بن مسعود کو کہا کہ تم جاؤ مذاکرات کرو، کوئی درمیانی راہ نکالو. اور درمیانی راہ یہ کہ وہ آ بھی جائیں اور ہماری عزت بھی خراب نہ ہو. عروہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تمہاری طرف سے جا کے مذاکرات کرتا ہے تم اس کو لعنت دیتے ہو، تم اس کو لانتان کرتے ہو، تم اس کو کہتے ہو کہ تم ایجنٹ ہو، تم مخبر ہو. انہوں نے کہا نہیں، جو تم فیصلہ کرو گے ہم تیار ہیں، ہم تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے. عروہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو پھر اپنا مشاورتی لوگوں کو کہا سب قریش مت، تم ایک زبان ہو کر نہیں بتاؤ، میں جو ہاں کہوں تو وہ تمہاری طرف سے ہاں ہوگی اور میں نہ کروں تو تمہاری طرف سے نہ ہوگی. انہوں نے کہا جی بالکل. اس نے کہا دیکھو اگر میں فیصلہ کر کے آیا اس کے بعد مجھے یہ نہیں کہنا کہ تم یسر والے اور مدینے والے کے ایجنٹ ہو اور مجھ پر لعنت کرو، میرے قبیلے پر لعنت کرو، میرے باپ دادا پر لعنت کرو. اگر تم مجھے واقعی میں سفیر بنا کر، مذاکرات کا وکیل بنا کر بھیج رہے ہو تو جو میرا فیصلہ ہوگا تم کو ماننا ہوگا. اب وہ مجبور تھے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کون جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. عروہ بن مسعود جب پہنچے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور بالکل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات شروع ہیں تو پہلا اقدام انہوں نے وہی جہالت والی باتیں شروع کر دی اپنی طرف سے کہ یہ آپ لڑنے کے لیے آئے، اپنی قوم، آپ کے باپ دادا یہاں گزرے ہیں، مکہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ آ گئے یہاں پر. یعنی وہ نہیں ایسی خام خواہ بات بڑھانے کے لیے جو بیچ میں ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے چاہ. حضور نے فرمایا اتنا لمبا نہ کرو، جب ہم لڑنے نہیں آیا تو اتنی لمبی تقریر کیوں کر رہا ہے کہ مکے کی کیا حرمت ہے، مکے کا کیا مقام ہے، میرے ابا یہاں کے تھے، میری والدہ یہاں، اتنا لمبا تو کیوں کر رہا ہے اور یہ کیوں ہمدردی لوگوں کے اندر پیدا کر رہا ہے. جب ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں تو تو مکہ کی قدر ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہم احرام پہن کر آئے، اس سے بڑی مکہ کی قدر کیا ہے. تو حضور نے اس کو چپ کیا، فرمائی لمبا نہ کر ہمارے ساتھ، سیدھی سیدھی بات تو ہمارے ساتھ کر. اس نے پھر دوسرا پینترا بدلا، عروہ بن مسعود نے پینترا بدل کے یہ کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلطی مسلمانوں کی طرف سے ہو، ہم کچھ نہ کریں، مسلمان پہل کر دیں اور لڑائی بن جائے اور گواہ ہو جائے کہ بھائی انہوں نے غلطی کی ہے، احرام پہن کے غلطی کی ہے. اب اس نے مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اس نقطے پر لانے کے لیے اپنے زوم میں کوشش کی عروہ بن مسعود نے، اور اس نے کہا کہ یہ جو یہ پیلے پیلے منہ والے کمزور کمزور یہ نہتے، یہ بالکل پتلے پتلے لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ لڑیں گے، جب تیرے سے بات ہو چکی ہے ہم لڑنے نہیں آئے تو پھر تو دوبارہ الجھاؤ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ صرف انتشار لانے کے لیے، تاکہ مسلمان جذبات میں اس کو پکڑ کے مارے اور پھر وہی قبیلے دوبارہ مل کر مسلمانوں پر لڑائی کر دیں کہ یہ احرام پہن کر آئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی آپ دیکھیے، یہ ساری باتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے معاملات کو کس طرح ترتیب دینا ہے. فتح مکہ اس کے لیے ایک گوشے کو واضح کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انتشار پیدا کرنے کے اس نے کیا جملہ کسا صحابہ اکرام کو دے کر کہا کہ یہ لڑیں گے، یہ اتنے پتلے پتلے، ان کے چہرے بھی دیکھو بھوک پیاس سے پیلے پیلے ہو رہے ہیں، یہ لڑیں گے، یہ تو ہمارا ایک جوان آ جائے نا تو ان کے سامنے آواز لگائے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یہ کہنا تھا تو حضرت ابوبکر آگے بڑھ، آگے بڑھ کر جو بات زبانی چل رہی تھی تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور ان کے نزدیک سب سے معزز بت جو تھا نا وہ لات اور منات. ان کے دو بت بڑے تھے، لات اور منات. لات اور لات مرد تھا اور منات، لات جو تھا وہ عورت تھی، منات جو تھا وہ مرد تھا. یہ دو مرد ان کے علاقے میں گزرے تھے، ان کی انہوں نے مورتیاں بنائی تھی. سیدنا یہ بخاری شریف میں موجود ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ یہ سارے جو آپ کے ساتھ صحابی جن کو آپ اپنا کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی جنگ شروع ہوگی تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو حضرت عمر آگے نہیں آئے, حضرت علی آگے نہیں آئے, کہ جن کے جذبات ایمانی کی بات ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے آئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر بن مسعود کے منہ پر چڑھ کر کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائے گی تو ہم احرام پھینک کر بھاگ جائیں گے اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. فرمایا جا اپنی مناف کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ, یہ جملے. اور فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے, اس سرکار کے چہرے کے سامنے یہ بات کی ہے. اس کے بعد عروا کے جو ہے وہ تازیے ٹھنڈے پڑ گئے. یعنی اتنا بڑا جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے میں کہا. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ ناموس سے رسالت کی حفاظت کے لیے جملے کہہ دینے چاہیے. دنیا کیا کہے گی اس کو آپ چھوڑیں, عزت مصطفیٰ کے لیے جو آپ کے جذبات ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے, یہاں پر گالی دینے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے, لیکن دشمن جن جملوں سے ذلیل ہو سکتا ہے وہ ذلیل کرنا چاہیے. سمجھنے میری بات, یا یہ نہیں کہا جا رہا کہ کل یہاں سے گئے کہ جناب جیسے کو انہوں نے تو ممبر پر بیٹھ کے گالی دینے کی اجازت دی. ہم گالی دینے کی اجازت نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے جس سے دشمن رسول کا دل جلے وہ جملہ امتی کو کہہ دینا چاہیے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, نعرہ رسالت. یہ بھی کنفیوژن جس طرح کے پھیلائی جاتی ہے, اب ذرا توجہ کیجیے. لیکن اگر ان کے لیڈروں کے خلاف اگر آپ ایک بات کر دیں گے نا, تو یہ ہماری تقریب میں جو 100 گالیاں ماں بہن بیٹیوں کی ہمیں لکھ کے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی غصہ نہیں ہوتا, ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ اللہ نے کم سے کم ہمیں یہ سعادت دی کہ اللہ اس کے رسول کے نام پر اگر کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے تو وہ سمجھ ہے ان کے, اس لیے تو گالیاں دے رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو میں نے کہا جی آپ کے لیڈروں کو کہا جائے تو آپ گالیاں دیں, تو جو نبی کی شان میں گستاخی کر گیا, نبی کی شان میں بے ادبی کر گیا, اور اس کے لیے اگر کوئی عالم سخت جملہ کہہ دے تو آپ کو وہ گالی لگتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ بات ناموس رسالت سے سن کی ہے. تو میرے دوست کو ہوا یہ کہ عروہ بن مسعود جب دوسرے معاملے میں بھی فیل ہو گئے, تو تیسرا معاملہ اہل عرب کا کیا تھا کہ وہ پھر کسی کو منانے کے لیے, ہمارے وہاں بھی ہوتا نا حاجی صاحب تھوڑا لحاظ کرو, داڑھی پکڑتے ہیں حاجی صاحب تھوڑا لحاظ کرو, چھوڑو آپ بڑے ہو. تو عروہ بن مسعود بات کرتے ہوئے سرکار کی ریش مبارک, میرے ہاتھ اس لائق نہیں, نہ میرا چہرہ نہ داڑھی اس لائق ہے, میں آپ کو اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, سرکار کا چہرہ مبارک. آپ کے نقش قدم پر چلنے والے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے اولیاء کا چہرہ ہمارے چہروں سے افضل ہے, تو نبی پاک کے چہرے کو ان کے گنبد ان کے دہلیز کی خاک ہمارے چہروں سے اعلیٰ ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, میرا دل بھی چمکا دے. کیونکہ چمک کہاں سے پائی جاتی ہے؟ دربار مصطفیٰ سے پائی جاتی ہے. تو میرے بچوں میرے بزرگوں, آپ ذرا اس کو سنجید, آپ کالج یونیورسٹیوں میں اس واقعے کو پڑھتے رہتے ہو لیکن یہ چیزیں کم سے کم چھوڑ دی جاتی ہیں, تو میں اس کو تھوڑا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. عروہ بن مسعود ابھی حالت کفر و شرک کے اندر ہے, کافروں کے ترجمان بن کر آئے یہ حضور کو. اب انہوں نے دوسرا اسٹائل اختیار کیا اور معافی کی طرف آئے کہ صحابہ کے جذبات تو ایسے ہیں کہ بھائی یہ کٹ سکتے ہیں, ہٹیں گے نہیں یہاں سے. کیونکہ یہ بات اگر عمر کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں جو رقیق القلب ہیں. اور یہ دیکھیے کہ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درجے میں اعلیٰ ہے, اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غیر پر ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں پر سختی کرنے میں تمام صحابہ سے زیادہ سخت ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے سرکار کی امت میں سارے صحابہ سے زیادہ ان امتیوں کے لیے نرم ہیں. بولی سبحان اللہ. لیکن میرے دوستو ذرا توجہ کیجیے, آپ ابھی سیدنا صدیق اکبر کے یوم میں آپ سن سکتے ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا. تو عروہ بن مسعود نے سرکار کو اب یہ سارا معاملہ آپ دیکھیے کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ مذاکرات چل رہے ہیں. عروہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر سرکار کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا, کہنے لگا اب آپ کچھ لحاظ فرما لیں اور آپ واپس چلے جائیں. تو سرکار کے ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ میں ان کے تیز چھری تھی, وہ اس کے ہاتھ پر ہلکی سے چبایا آپ نے, فرمایا ہاتھ پیچھے کر. ہاتھ نیچے رکھ کر بات کر, سرکار کی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا, حالانکہ وہ گستاخی کی نیت سے نہیں لگا رہا ہے, جس طرح عرب کا طریقہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ راضی کرنے کے. بات کرتے ہوئے پھر اس کا ہاتھ سرکار کو منانے کے لیے سرکار کی داڑھی کی طرف بڑھا, پھر سرکار کے داڑھی کے مبارک بال جب اس کے ہاتھ پر لگے تو پھر اس نے جو سرکار کے ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے احرام کی حالت میں, انہوں نے خنجر سے پھر اس کے ہاتھ کو چبایا, کہا کہ اب اگر تو نے ہاتھ داڑھی کو لگایا تو اب جو تو چاہتا ہے وہ ہو کر ہو جائے. داڑھی کاٹ تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے اور رشتے میں ان کے تھے. جب مغیرہ بن شعبہ ان کے رشتے دار بھتیجے لگتے تھے غالباً, اور عروہ بن مسعود کے احسانات ان کے اوپر تھے. یعنی ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ اسلام لانے سے پہلے یا اس کے بعد گویا کہ کسی مسئلے میں پھنس گئے تھے تو ان کی طرف سے دیت وغیرہ قتل کے اندر دینے والے عروہ بن مسعود ہے. تو اس وقت کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں, تو مشرک ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے, تو ناپاک ہے اور یہ پاک ہے. یہ ناموس کا نظریہ اور عزت مصطفیٰ کا نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دکھاتے ہیں. اس کے بعد عروہ بن مسعود پیچھے ہٹ گئے, کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی بات آپ سے نہیں کرتا لیکن کچھ وقت یہاں پر رک سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا تمہاری مرضی ہے, رکو اور اپنی طرف سے جاسوسی کر لو, دیکھ لو کہ ہمارے پاس کیا ہے. وہ چار پانچ آٹھ دس گھنٹے وہاں پر پھرتے رہے. پھرنے کے بعد دوبارہ جب لوٹ کر آئے تو مشرکین مکہ نے پوچھا ہاں کیا ہوا, تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے. کیا کر کے آئے, کوئی جواب ہی نہیں دیتے. کیا کر کے آئے, کوئی جواب ہی نہیں دیتے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا تم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے. پہلی بات دیکھو وہ لڑنے تو آئے نہیں, پہلی بات تو یہ سن لو کہ وہ لڑنے نہیں آئے. وہ آئے ہیں عمرے کے لیے, ان کو عمرہ کرنے دو اور وہ عمرہ کر کے چلے جائیں, وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے. ایک بات, اور تم ان سے لڑ بھی نہیں سکتے. تو نے کہا جی ایسی کیا بات ہے؟ کہ ایسی بات اس لیے کہ دیکھو میں تمہارا ایک مسلم سفیر ہوں, مجھ پر اعتماد ہے. کہنے کا کہا تم نے مجھے اپنے مسئلے کے لیے قیصر کے دربار میں بھیجا تھا؟ کہاں. مجھے اپنے مسئلے کے لیے قیصر کے دربار میں بھیجا تھا؟ کہاں. کہا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہ اس دور میں اتنی بڑی سلطنت کسی کے, ان کے پاس میں تمہارے گیا اور میں نے تمہاری طرف سے سفارتی امور کیے؟ کہا کیے. کہا مجھے تم نے ایتھوپیا نجاشی کے پاس بھی بھیجا؟ کہا گیا. کہا میں نے کسی دربار کے حال یہ نہیں دیکھا جو اس کھلے میدان کے اندر مصطفیٰ کی سربراہی میں نے دیکھی. میں قیصر کے پاس گیا, نجاشی کے پاس گیا, کسرا کے پاس گیا, ان کے اعلان, ان کے محل, ان کے صدارتی محلات اونچے تو بڑے تھے جس میں فانوس ہوگا, قالین ہوگا, لیکن جو میں نے قوت اور اپنے قائد, اپنے لیڈر کے ساتھ حمیت اور جذبہ یکتائی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں دیکھی ہے, نہ میں نے قیصر کے پاس دیکھی, نہ نجاشی کے پاس دیکھی, نہ میں نے کسرا کے پاس دیکھی. کہتے کہ کیا دیکھا؟ فرما میں نے لقد وفدت قیصر و کسرا و نجاشی ما رأیت یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں قیصر کے دربار میں بھی گیا, میں کسرا کے دربار میں گیا. کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ مزاج سے جانتا تھا کہ کیا کر سکتے ہیں یہ اور یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے دور میں پیدا ہوا ہوتا, میں نے کہا یہ شعر بنتا ہی نہیں. یہاں طریقے سے تو ایمان نہیں لا پائے تم, یہاں طریقے سے تو جم نہیں پائے. حضور کے دور میں, حضور کے دور میں علی ہی کو پیدا ہونا تھا, حضور کے دور میں ابو بکر ہی کو پیدا ہونا تھا, حضور کے دور میں عمر و عثمان ہی کو پیدا ہونا تھا. وہ صحابہ ہی کی ذات تھی کہ جو سب کچھ وار کے کچھ نہیں, سوئے تو حضور کا نام, اٹھے تو حضور کا نام. انہیں اپنا نام پتا تھا, نہ اپنی ذات پتا تھی, نہ اپنی برادری پتا تھی. پتا تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پتا تھی. تو میرے دوست یہ جملے کہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور ابن مسعود نے, توجہ کرنا, وہ کہتے ما رائے تو اصحاب یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے بادشاہوں کی, اپنے لیڈر کی, اپنے سربراہ کی تعظیم کرتے ہوئے کسی کے ماتحت کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے سربراہ, اپنے لیڈر کی ایسی تعظیم کرتا ہو جیسے محمد عربی کے غلاموں کا میں نے محمد عربی کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے کیا دیکھا؟ کہا وہ وضو کرتے تھے, اللہ اکبر, ان کے ماننے والے وضو کا پانی جو ان کے بدن سے گرتا تھا اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. وہ لعاب دہن, وہ اپنی زبان سے اگر تھوک مبارک کو زمین پر ڈالے, ان کے ماننے والے اس کو ہتھیلی پر روک دیتے تھے, ان کا پسینہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. جب وہ بات کرتے ہیں تو ماننے والے ان کے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے مجمع کے اندر مردے بیٹھے ہیں, ان کے جسم میں روح نہیں ہے. جب وہ کسی کام کو کہیں فلاں کام کرو تو وہ سارے اس کام کرنے کو ایسے دوڑتے تھے جس طرح کہ ان میں باہم جھگڑا ہو جائے گا. کہ میں نے دیکھا کہ ایسی اطاعت, ایسا جذبہ, ایسی انفرادیت, ایسی محبت, ایسی یکتائی اور ایسی اپنے لیڈر کے ساتھ چاہت نہ میں نے دنیا کی سپر پاور کیسر کے پاس دیکھا ہے, نہ کسرا کے پاس دیکھا ہے, جو میں نے بیابان کے اندر کھڑے ہوئے جناب محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا. تو ان پر سناٹا کاری ہو گیا مشرکین مکہ پر. بات تو یہ ہے, لڑائی تو ہونے سے, اب تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں تمہارا رہا بھی نہیں.
تم کیا؟
کہا میں تمہارا رہا نہیں اور تمہارے منہ پر کہہ رہا ہوں. وہ ادا دیکھتے ہوئے تمہارے منہ پر میں کہتا ہوں کہ واقعی میں یہ کعبے کا رب وہی ہے جو محمد کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب میں مدینے چلا. یہ اب آپ غلط توجہ کرنا یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عروہ بن مسعود جن باتوں سے متاثر ہو کر اسلام لا رہے ہیں وہ صحابہ کا ادب تھا ذات مصطفیٰ کے لیے. بڑی توجہ کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے اپنی توجہ کو تازہ کریں تو میں ایک بات کروں. اللہم صلی علی
محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے کیا چیز دیکھی تھی جس سے اتنے متاثر ہوئے اور بت پرستی سے بھی توبہ کی, قبائلی عقائد سے بھی توبہ کی اور حضور کی طرف گئے. انہوں نے صحابہ کی نمازوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے ان کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوا دیکھا, جبکہ نمازوں سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑا دارالافتاء کھولا ہوتا, لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے, فتوے دے رہے تھے, یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ رکھا تھا, اس میں لاکھوں لوگ پڑھ رہے تھے, یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ فلاں فلاں کام کر رہے تھے, یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے دیکھا کیا؟ یہ ساری چیزیں متاثر ہونے کی, دارالافتاء بھی متاثر ہونے کا, مدرسے بھی اسلام سے متاثر ہونے کی چیزیں ہیں. لیکن میں دارالافتاء مدرسوں کو خالی نہیں ذکر کرتا, میں اس کے ساتھ خانقاہ کو بھی ذکر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مدرسہ, یہ جملہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ مدرسہ مسجد پھر خانقاہ. جب خانقاہ نہیں بولو تو یہ سارے بے رونق لگتے ہیں, خانقاہ کو جوڑ دیتے تو جملہ ان تینوں کا مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک علماء کہو اور مشائخ نہ کہو تو مزہ نہیں آتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ بولی ہماری عقیدہ. اب دیکھیے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس چیز سے متاثر ہوئے. صحابہ کرام, میرے بچوں, میرے بزرگوں, میرے بڑے بھائیوں, صحابہ کرام جس انداز میں رسول اللہ کا ادب کرتے تھے نا, اور حضور کا ادب بھی کیسا دیکھیں کہ سرکار کے پسینے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. سرکار اگر زمین پر تھوکیں, لیکن حضور کا تھوک بھی تو ہماری طرح نہیں تھا, ہمارے تھوک میں تو بدبو ہوتی ہے. سرکار کا تھوک مبارک وہ ہے کہ کھاری کنویں میں اگر کھارا کنواں جو ہے, غلط العوام کے تحت لفظ کہہ رہا ہوں, کھارا کنواں اگر ہونا تو حضور اگر اس میں تھوک دیں تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. سرکار کا تھوک مبارک ایسا ہے کہ کسی کے بدن پر لگ جائے تو خوشبو نہیں جاتی. اب وہ حدیث مبارک آپ دیکھیے, کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو ان کا ذہن بن جائے گا, تو اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ گلشن کھلیں گے. مسند ابن شہبہ میں موجود ہے. سرکار کے ایک صحابی تھے, ان کی چار بیویاں تھیں, یہ ان کی عمر کے آخری لمحات تھے. وہ جب شام کو کام کاج سے گھر آتے تو آپ عرب کی گرمی جانتے, تو جسم ان کا شرابور ہوتا, یعنی بالکل جو ہے کہ پسینے سے بھرا ہوتا. لیکن جب وہ اپنے کپڑے سے اپنا پسینہ صاف کر کے رکھتے تو خوشبو کے بھبکے آتے. اور عرب کے لوگ ایسے ہی جو ہے وہ خوشبو کے بڑے عاشق ہیں, تو ان کی بیویاں آپس میں مشورہ کرتی کہ یہ ہمارے خاوند جو ہیں یہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں, کون سی مارکیٹ سے لاتے ہیں, نہ ایسی خوشبو عود میں ہے, نہ مشک میں ہے, نہ امبر میں ہے. اور پھر ان عورتوں نے آپس میں یہ کیا کہ ہم پیسہ جمع کر کے, کیونکہ ان کے نزدیک قدر کی چیز یہ خوشبو ہے, وہ ایک دوسرے کو متاثر بھی خوشبو سے کرتے ہیں. تو خواتین قیمتی خوشبو لے کر آئیں اپنے شوہر کے لیے لے کر آئیں, لیکن جب وہ اپنی خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے پاس گئیں, ان کے بدن سے پسینہ گرتا تھا تو ان کا پسینہ ان کی خوشبو پہ بڑھ جاتا تھا. اب ان چاروں نے ان کو پکڑ لیا کہ بتاؤ لگاتے کیا. انہوں نے کہا او خوشبختوں میں لگاتا کیا ہوں, کیا لگاتا ہوں, لگاتے تو تم آئی ہو, میں کیا لگاتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں لگاتا. اب دیکھو میں تو کام کاج سے آیا ہوں, کوئی شادی بیاہ میں نہ جانا نہ میں کرتے کیا ہوں. انہوں نے کہا چلو پھر میں بتا دوں. بات یہ کہ یہ نہ کسی خوشبو کا کمال ہے نہ میرے بدن کا کمال. تو کہا ہے کیا؟ کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک تھا, میرے جسم کے اوپر پیٹ اور سینے پر پھنسی آ گئی تھی, یعنی گرمی کے دانے آ گئے تھے, اور نہ میں صحیح سے رکو کر پاتا تھا نہ سجدہ کر پاتا تھا. کیوں؟ رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل. دیکھو ہمارے نبی ہمارے بڑی شان ہے, ذرا مل کر کہنا نبی ہمارے. مولانا حسن کہتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار. اللہ اکبر. ہمارے آقا کا حسن و جمال, اور اللہ نے دیکھو انسان تو ہیں وہ, لیکن ان جیسا انسان کوئی نہیں, ان جیسا انسان کوئی نہیں. بولو نا سبحان اللہ. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, نور حق مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. کیا فرمایا میرے آقا مفتی احمد یار خان صاحب، اس کو کہتے ہیں مفتی، جو افتاح پر عشق کا رنگ چڑھے تو پھر دیکھو جملے دیکھے کیا آتے ہیں، نور حق. توجہ کرنا میرے جملوں پر میرے بچوں، میرے بزرگوں، اردو پڑھتے ہو جانتے ہو، نور حق یعنی حق کا نور، اللہ کا نور، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بولی سب، یعنی بکریاں چرانے والی تو روایت پڑھتے ہو، لیکن ایک آن میں عرش پر جانا اور آنا اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نبی ہمارے، زبان کسی کی خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی محبت گنبد خضرا کا تصور کر کے بولیں نبی ہمارے. دیکھو بہت محدود زندگی کے لیے میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں میں آئے، 70 سال 60 سال یہ کوئی حیثیت نہیں، بندے کی ایک سانس آئی نہیں آئی، لیکن قبر و حشر کی، دیکھو دنیا میں اتنی گرمی ہے تو قبر میں کتنی گرمی ہوگی، قبر میں تو کوئی ایئر کنڈیشن پھنکا نہیں ہوتا، پاؤں کو دیکھو کفن سے سختی سے باندھا جاتا ہے، میت کو کبھی آپ نے دیکھا؟ سر کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، یعنی بالکل بدن باندھ دیا جاتا ہے، اور سب سے قریبی بیٹا رشتے دار قبر کے اندر اتارتا ہے، گرمی تپ رہی ہوتی اس گرم تپتی ہوئی قبر کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، سلیب لگا دیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے جو قریبی ہوتا ہے کہتا بھائی جلدی مٹی ڈالو، تاخیر نہ کرو، دفن میں تاخیر نہ کرو. اس وقت میت کا سر بھی دیوار سے لگ رہا ہوتا ہے، پاؤں بھی دیوار سے لگ رہے ہوتے ہیں، جہاں اس کا جناب جو ہے وہ 2000 گز کا بنگلہ تھا، اور جناب دیکھیے 50x50 کا اس کا بیڈ روم تھا، لیکن آج آپ دیکھیے اس قبر کے اندر بڑا ہوا ہے، لیکن وہ قبر واقعی میں اس بنگلے سے زیادہ رونق والی، اس ایئر کنڈیشن سے زیادہ مزے والی، اس دنیا کی حلاوت اور لذت والی بنتی کب ہے؟ جب دل میں حضور کی محبت کا چراغ لے کر بندہ قبر میں. واقعی حقیقت، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں حضرت عروہ بن مسعود کس چیز سے متاثر ہوئے؟ صحابہ کرام کے ادب سے. میں وہ روایت کو مکمل کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ فتح مکہ یہ تو پورا مہینے کا موضوع ہے. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. وہ ان سے پوچھا، ان کی بیویوں نے، میرے بچوں اس کو یاد رکھو، اپنے اسکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں، اپنے انسٹیٹیوٹ، اپنے ٹیوشن سینٹر میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤ کہ دیکھو نبی ہماری بڑی شان ہے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں علم بھی دے گا، دنیا و آخرت کی سعادت بھی دے گا، عزت بھی اللہ دے گا. پڑھو دنیا کے لیے، لیکن پڑھو حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے. دنیاوی علوم پڑھو، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے پڑھو، حضور کی ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے پڑھو. اب غور کرو میرے بچوں بزرگوں، ان چاروں بیویوں نے سے کہا تم لگاتے کون سی خوشبو ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کون سی لگاتا ہوں، خوشبو لگا کر تو تم آئی ہو. لیکن کہنے کہ تمہارے پسینے سے خوشبو کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہ میرے پسینے کا کمال ہے نہ میرے بدن کا کمال، میرا بدن تو عام آدمی کے بدنوں کی طرح. لیکن کہتے کہ جب حضور کا دور پاک تھا، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے میرے آقا کو دیکھا. ہماری زندگیاں ان کے قدموں پر لگی ہوئی دھول پر قربانی، یہ ہماری تو زندگی ہے. وہ کتنے بڑی سعادت ہے کہ حضور بات کرتے تھے اور ان کے کان حضور کی آواز کو سنتے سبحان. جو براہ راست حضور کو دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو اس مجمع میں بیٹھتے تھے جس میں میرے آقا جلوگر ہوتے تھے. وہ دور سے سفر کر کے آتے تھے کہ آقا سے ملنے جانا ہے. کیا مقام مرتبہ تھا. اللہ صلی علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جناب سرکار کا تو اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں کہ میرے پسینے میں خوشبو کیسی ہے، تو کہتے ہیں یہ میرے بدن کا کمال نہیں ہے، میں سرکار کے دور مبارک میں رہا تو میرے جسم پر گرمی کے دانے آ گئے، سینے پر اور پشت پر. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا. سرکار نے فرمایا یہ کرتا اتار کے میرے پاس آ. تو کہتے ہیں میں نے بدن کا کرتا جو تھا وہ اتار کے، کیونکہ سینے اور پیٹھ پر میرے وہ تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اپنی ہتھیلیاں آگے کر. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ہتھیلیاں آگے کی. تو کہتے ہیں سرکار نے اپنا تھوک مبارک لعاب ہماری ہتھیلی میں، میرے ہتھیلی میں ڈالا، ہتھیلی میں ڈال کے فرمایا اس کو بدن پر لگا. کہتے ہیں میں نے مسئلہ اور بدن پر ملنا شروع کیا کہ دانے تو اسی وقت ختم ہو گئے، کئی سال ہو گئے اس کی خوشبو آج بھی میری پسینے میں آ رہی. بولیے سبحان اللہ. تو یہ مقام ہے ہمارے نبی پاک کا، مل کر کو نبی ہمارے، نبی ہمارے. اب ہم حضور کا میلاد کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں ناطے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا تیری اصل نہیں، تیری اوقات نہیں، تیری کیا تعریف کریں؟ ہم تو تعریف اسی کو کریں نا جس کی تعریف خدا خود کرتا ہے. کیوں نہ ناطے پڑھیں، کیوں نہ ان کا میلاد کریں؟ کہ ہم تو بیکار قسم کے لوگ تھے، گئے گزرے گھٹیا لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عظیم ہستی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ ان کے لحاظ سے اللہ رب العالمین جہنم کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے، تو کیوں نہ ان کا ذکر کیا جائے. بولی سبحان اللہ. تو عروہ بن مسعود جس بات سے متاثر ہوئے، صحابہ کے ادب سے متاثر ہوئے، تعظیم سے متاثر ہوئے. تو یہ صلاۃ و سلام پڑھنا تعظیم ہے، یہ انگوٹا چومنا تعظیم ہے، یہ ملا شریف کرنا بولیے تعظیم ہے، اپنے گھروں کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لگانا حضور کی تعظیم ہے، سرکار دو عالم شلم کے سنتوں کو اپنانا یہ تعظیم ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو نمازوں کو تحفظ دیتی ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا. اب میرے دوست ذرا جلدی سے آگے چلیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود کے اسلام کے بعد کافروں نے کچھ یعنی اوباش قسم کے لونڈوں کو بھیجنا شروع کیا. وہ کبھی صحابہ کرام کو کے خیمے کو گرا دیتے، کبھی یہ کرتے، لیکن حضور نے کہا تھا الجھنا کسی سے نہیں ہے، لڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا لڑنا کسی سے نہیں ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے اللہ اکبر، تو سب سے آخر میں سہیل بن عمر آئے. سہیل بن عمر نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کیے اور کچھ سخت باتیں کی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آگے بڑھتے تھے، سرکار روک دیتے تھے. حضرت ابوبکر دور کھڑے کے سوچ رہے تھے کہ وقی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے، بات جو ہے وہ کچھ اور ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس لیے کہ انہوں نے جا کر آگے مسلمان ہونا ہے ایک سال کے بعد، ان کا ایمان حضور کے سامنے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ سرکار یہ جانتے ہیں کہ کون کم مومن ہوگا اور وہ کب دار اسلام میں داخل ہوگا. اب میرے دوستو جب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی نا، اب کافروں کی طرف سے کوئی نہیں آیا، خاموشی تاری ہوگی. تو بھائی داخل کیسے ہونا، اب داخل کیسے، ابھی سناٹا تاری ہو، یعنی دونوں طرف سے خاموشی ہے. اب اس میں اور تشویش ہے کہ بات چل رہی تھی تو باتیں ہو رہی تھی، اب تو خاموشی ہو گئی، اب جائیں کہ نہیں جائیں. اب کافر یہ کہہ رہے ہیں اگر آ گئے تو کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کہہ رہے کہ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، یعنی زمینی حقائق ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے تو یہ بتایا ہوا ہے آپ کو، لیکن اب اس میں اور چیزیں کھلنی تھی. سرکار نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا، ادھر آؤ. کہنے لگے دیکھیں قریش، قریش مکہ جو ہیں وہ تمہارے احسان و تلے دبے ہوئے ہیں، ان صحابہ کو فدق لے کر کرنا کیا تھا یار، ان کو جائیدادوں سے کرنا کیا تھا، یہ حضرت عثمان غنی، یہ حضور کے لیے، حضور کے لیے ایمان لانے والے، یہ پیسوں کے لیے ایمان نہیں لائے. اس لیے کہ یہ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ ان سے قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اربوں روپے کی چھوڑ کر حضور کے ساتھ مدینے گئے ہیں، تو پیسہ تو سب چھوڑ کر گئے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب حضور نے فرمایا، اب آپ سنیے جلدی جلدی، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، پتہ مکہ کے علاقے ہم بڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان تم جاؤ، اور تم اس لیے جاؤ کہ قریش کی نظریں تمہارے سامنے اٹھ نہیں سکتی، تم نے ان کے بچوں کو پالا ہے، تم نے ان کی بیواؤں کو پالا ہے، تم نے ان کے یتیموں کو پالا ہے، اور ہیں بھی بنو امیہ سے، قریش خود ہیں. اور بنو امیہ عرب کا وہ قبیلہ ہے جو ایڈمنسٹریٹر قبیلہ ہے، یعنی جب بھی وہ آیا ہے تو کسی ایسے عہدے پر آیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. تو یہ اس لیے سربراہی، بادشاہی ان کے اندر شروع سے رہی ہے بنو امیہ کے اندر. بنو ہاشم نے ہمیشہ فلاحی کام کیے ہیں، اور سربراہی، ریاست، لوگوں کو ڈیل کرنا، معاملات کرنا، مینجمنٹ سنبھالنا، یہ بنو امیہ کی طبیعت کے اندر رہا ہے. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ بنو امیہ سے، بنو امیہ قریشی ہیں، سرکار کے چچزاد ہیں، قبیلہ ایک ہی ہے اوپر سے قریش، سرکار کے بولیے چچزاد ہیں. تو حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ جائیں، اس لیے کہ آپ جب بات کریں گے تو آپ اوپر سے بات کریں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے سامنے بھکاری ہوا، آپ سے کیا بات کریں گے، آپ نے ان کے بچوں کو پالا، اب بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوگا اس نے لاکھوں روپے آپ کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں گے. تو عثمان غنی نے کہا حضور میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیے عثمان غنی کا اخلاص، جس وقت دشمن جان لینے کے پیچھے کھڑا ہو اور خاموشی اور سناٹا تاری ہو کہ وہ کیا کرے گا، براہ راست آ کر نہ مارے تو کوئی حادثہ کر دے، اس میں عثمان یہ کہہ سکتے تھے حضور یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو میں صرف خط لکھ کر بھیج دوں، کیونکہ جانا وہاں جا کر بات کرنا، سفر طے کرنا، راستے میں اگر کوئی یعنی براہ راست ایک بندہ نہ مارے، راستے میں ٹارگٹ کلنگ ہو جائے، مار دیا جائے، تو حضور میری جان بھی تو ایک اہمیت رکھتی ہے، مانا کہ میرے احسانات بہت ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے نام سے کہلوا رہا ہوں نا، میں تو ان کا دشمن ہوں اس وقت، کیونکہ میری نسبت تو آپ کی طرف ہے، تو جب میں جاؤں گا تو وہ راستے میں مجھے ٹارگٹ کر لے اور بندہ پتا بھی نہ ہو کس نے مارا ہے اور بعد میں آ کر کہہ رہے ہمیں تو پتا نہیں تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا. حضور اگر آپ کہیں تو میں خط لکھ کر بھیج دوں غلام کے ذریعے, نہیں, عثمان غنی خود گئے. یہ اخلاص ہے صحابہ کا, کس طرح ان پر تان ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے پاس بھیج دیا. جب حضور چلے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے تو سارے قریش کو یوں ہی مرعوب تھے, پہنچ گئے. تو اب آپ دیکھیے سارے مراحل کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کسی دشمن سے بھی اگر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پروٹوکول آپ کے ساتھ ہوتا ہے. عثمان غنی الگ جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا, سرکار نے کہا جاؤ تو بس جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے, حضور نے جو کہہ دیا وہی ہماری جان ہے, وہی ہماری جان ہے, وہی ہمارا ایمان ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین حالت احرام میں جب مکہ پہنچ گئے اور قریش مکہ سے ڈبیٹ شروع ہو گئی, یہ ساری باتیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, یہ نہیں آئے, تو انہوں نے احترامن ساری باتیں, وہ آگے سے بات نہیں کر سکتے تھے عثمان غنی سے, تو انہوں نے احترامن یہ جملہ کہا کہ اب آپ آ ہی گئے ہو, بالکل کعبے کے سامنے بیٹھے, آپ آ ہی گئے ہو اور احرام بھی آپ نے پہنا ہوا ہے, تو بس ٹھیک ہے, آئیے آپ پہلے طواف کر لیجئے, اپنا احرام کھول لیجئے, اپنا احرام کھول لیجئے, طواف کر لیجئے, جب آپ آ ہی گئے تو طواف کر رہے ہیں, پھر نبی پاک کو بلا دیں, تو فرمایا کس سے بات کر رہے ہو تم, تم رسول کے مخلص صحابی سے بات کر رہے ہو, کعبے کی عظمت ہے لیکن حضور کی وجہ سے, عمرے کی عظمت ہے لیکن حضور کی وجہ سے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ور کی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ما کنت لا اطوف بالبیت ورسول اللہ لم اطوف, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کعبے کو نہ دیکھ رہے ہو اور میں کعبے کو دیکھوں, منہ بھی نہ کیا کہ کعبے کو دیکھا بھی نہیں. بول سبحان اللہ, کعبے کا نام تک نہ لیا, تیبہ ہی کہا. انہوں نے کہا کعبے کے ہم ماننے والے ہیں لیکن حضور کی وجہ سے, حضور کی وجہ سے. عثمان غنی نے معیار بتا دیا کہ مومن نماز کا بھی ادب کرتا ہے تو حضور کی وجہ سے, حج کا بھی ادب کرتا ہے تو حضور کی وجہ سے, دین کا بھی ادب, دین کا ادب ہی حضور کا ادب ہے, وہ ساری رشتوں کو جوڑتا ہے تو کس کی وجہ سے, بولیے, حضور کی وجہ سے. اس لیے سنی مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا رشتہ حضور کا ہے, پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکات. یہ عثمان غنی نے بھی بتا. اب دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اصول کافی کے اندر بھی آپ اگر دیکھو, مثال کے طور پر ویزے آج کل نہیں لگ رہے تھے, آپ نے بھی پاسپورٹ جمایا, جمع کیا, آپ کے دوست نے بھی جمع کیا, آپ کا ویزا لگ گیا, آپ چلے گئے, تو آپ کے دوست یہاں کراچی میں بیٹھ کر کہیں گے نا, یار دیکھو کتنا خوش نصیب ہے, ہائے رمضان شریف ہے میں نہیں جا سکتا, حالانکہ ہمارے ذوق کا بھی کوئی اعتبار نہیں, ہم صرف کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں, ہم صرف سونے کے, ہماری کیا ضرورتیں ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مرتبہ اور مقام, ہمارا کیا جانا, سارا ایک منٹ کی حاضری ہوتی ہے اور سارا دن ہم ایسی بات چیت میں گزار دیتے ہیں, لیکن اس کسی سعادت سے کم نہیں کہ ان کے گھر تو چلے گئے نا, جالیوں سے انہیں دیکھ تو آئے. بولے نا سبحان اللہ, ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. مانا کہ یہ ضرور ہے کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے, لیکن یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا بڑے نکمے ہو, صرف سامنے آ جاؤ شفاعت کر دوں گا. بولے سبحان اللہ, دیکھو صحابہ تو وہ ہیں کہ اگر وہ جائیں تو 100% ان کی نیت 24 گھنٹہ ایک ہی رہتی ہے, ہمارے لیے تو یہ کہ چلو ایک سیکنڈ کے لیے بھی عشق جاگ گیا تو 24 گھنٹے کو قبول کر لیں گے. بولے سبحان اللہ. تو اب حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ قاعدہ ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین, جو ہمارے نزدیک نیکیاں ہیں نا وہ مقربین کے نزدیک گناہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں, ایک نیک کام ہم کرتے ہیں 90% اگلے کی توجہ ہوتی ہے اور 1% اللہ کی توجہ ہوتی ہے, تو یہ نیکیاں صحابہ کے نزدیک گناہ ہیں, اس لیے کہ صحابہ کی نیکی وہ ہوتی ہے کہ 100 کے 100% نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو اسی کا قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوا کرتی ہے. اب آپ توجہ کریں میرے دوستو, ان کی حساسیت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے, میں موضوع کو یہیں ختم کروں گا, کل انشاءاللہ فتح مکہ کو, کیونکہ آپ تو فتح مکہ تک ہم پہنچے نہیں, فتح مکہ ایک خاص ایک موضوع ہے انشاءاللہ, اس کو نئے طرز پر میں نے چند حوالے رکھے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن آج کی تقریر یاد کر کے آپ آئیں گے تو پھر آگے فتح مکہ کی طرف ہم چلیں گے, حدیبیہ کی طرف ہم چلیں گے. اب ذرا توجہ کیجیے میرے دوستو کہ حضرت عثمان غنی جب گئے نا مکہ, جس طرح میں نے ایک ویزے کی مثال دی آپ کو,
کہ ہم کہتے ہیں یار بڑا نصیب والا تھا وہ چلا گیا، دیکھو ابھی حرم پہنچ گیا ہوگا، ارے رضوان بھائی ذرا دیکھیے ابھی لگتا ہے اس نے طواف کر لیا ہوگا نا، ہاں جی طواف کر، ابھی دیکھو احرام کھول لیا ہوگا، تو ہم جیسے بیکار جن کا کوئی ذوق نہیں ہے پھر بھی اتنی تھوڑی تھوڑی ہوا ہمارے دلوں پر بھی آ جاتی ہے. تو جو واقعاتن اللہ اکبر، جو کعبے کے سب سے بڑے پروانے اور اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر سب سے زیادہ اپنے رب کو پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کی عملی تفسیر کون ہے؟ صحابہ کرام. مجھے بتاؤ ان کے دل پر میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں کیا گزر رہی ہوگی کہ عثمان دیکھو کعبے کے پاس چلا، اب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپس میں، یار عثمان بڑا خوش نصیب ہے، حضور نے اس کا نام لے لیا، عثمان تو کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، زمزم پی رہا ہوگا، صحیح کر رہا ہوگا، واہ 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 واہ، طواف کے بعد عمرہ ختم کر کے غلاف کعبہ سے لپٹ رہا ہوگا، حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہوگا، یہ باتیں کر رہے ہیں. جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا نا اور حدیبیہ سے جب لوٹ گئے، یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے، جب مدینہ باقاعدہ آ گئے تو عثمان غنی کے جو جگری دوست تھے نا جنہوں نے یہ باتیں کی تھی، یعنی بالکل جگری دوست جس کو کہتے، عثمان غنی کے پاس آیا تو آپ بات نہیں کر رہے تھے، چپ تھے. انہوں نے کہا کوئی ناراضگی ہے؟ کہ مجھے تم سے امید نہیں تھی تم ایسی بات کرو گے میرے بارے میں. کہنے لگے حضور کیا کر دیا تم تو، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. یعنی عثمان غنی اپنے دوستوں سے ناراض ہو گئے، جگری دوستوں سے، وہ آگے سے بات کر رہے ہیں، عثمان غنی ان سے بات نہیں کر رہا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ انہوں نے کہا بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ کوئی دوسرا آدمی یہ بات کرتا نا میرے بارے میں، عثمان غنی کہتے تو میں کچھ لیتا محسوس کرتا، لیکن تم میرے قریبی دوستوں کے تم نے مجھ پر اتنا عجیب عجیب بات کی، بلکہ یہ لفظ موجود ہے کہ تم نے ایک عجیب بات میری طرف منسوخ کی. انہوں نے کہا کون سی بات منسوخ کی؟ ہم نے تو یہی کہا کہ آپ حرم گئے، ہم نے تو یہی کہا کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، ہم نے تو یہی کہا زمزم پی رہے ہوں گے، ہم نے تو یہی کہا حجر اسود، یہ کون سی بری بات ہے؟ کہا بری بات ہے. دیکھو مزاج مومن، اب تمہیں سنی سمجھ میں آ جانا چاہیے، ابھی تمہیں اہل سنت سمجھ میں آ جانا چاہیے، ابھی تمہیں نعت اور میلاد کا جوش سمجھ میں آ جانا چاہیے، ابھی حضور پر سب کچھ وار دینا سمجھ میں آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا یہ ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ہم نے تو یہی کہا کہ آپ کعبے میں گئے طواف کیا، آپ کی نصیب ہے. فرمایا یہی غلط بات تم نے کی. کہا کیا غلط کی اس میں؟ کہا غلطی یہ ہے کہ عثمان اتنا گیا گزرا ہے کہ حضور آئے نہ ہو اور یہ کعبے کا طواف کر رہا ہو. بولیے محبت سبحان اللہ. اس بات کو کیونکہ وفادار جو ہوتا ہے نا اس کے تقاضے بھی پھر اور ہوتے ہیں، یہ وفادار ہے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور اول ہے تو پھر حضور اول ہے. فرمایا دیکھا بھی نہیں کعبے کو، حضور ہوتے تو لپٹ جاتا، حضور اگر ہوتے تو لپٹ جاتا، لیکن جب حضور نہیں تو وفاداری ہے کہ کعبے کی مکہ کے مشرکین کو بھی بتا دیا جائے. کیا یہ نہیں ہے کہ ہم جناب جو ہے تو ہوتا بھی یوں ہی ہے نا کہ جب پھڈا ہو جائے تو نظریات سے ہٹ کر پھر برادری کے چکر میں ادھر صلح نکالتے. فرما ہم وہ لوگ نہیں ہیں، کعبے تک آ گئے ہیں ہم، اگر چاہتے نا تو رات کو سب سو رہے تھے اسی وقت اندھیرے میں اپنی اونٹنی لے کر آ کے طواف کر کے بھاگ جاتے، واپس چلے جاتے، کس کو کیا پتا چلتا ہم آئے نا، تمہیں بھی کیا پتا چلتا، لیکن نہیں آئے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر آنا ہوتا تو کون ہمیں روک سکتا تھا؟ چھپکے سے ہم آ جاتے رات کو، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. کہا دیکھو کعبے کی حرمت ہمارے دل میں ہے لیکن حضور کی وجہ سے. ہم مصطفی، مشرکین حیران ہو گئے کہ ایسا پختہ مزاج ہم نے نہیں دیکھا، ایسی تھا واقعی میں یہ مصطفی ہیں، حضور والے ہیں، یہ کعبے کو بھی دیکھتے ہیں تو حضور کی وجہ سے دیکھتے ہیں، یہ ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں تو حضور کی وجہ سے دیکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ رشتہ برادری کو بھی دیکھتے ہیں تو حضور کی وجہ سے دیکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو جب تک یہ نظریہ نہیں آئے گا، عمرے مقبول نہیں ہوتے، حج مقبول نہیں ہوتے، نماز تراویح مقبول نہیں ہوتی، جب تک یہ نظریہ نہ ہو کہ سب کچھ کی نسبت سے پہلے حضور کی نسبت ہے. ابا آپ کی اطاعت میرے سامنے ہے لیکن میلاد کے لیے ہلکے جملے مت بولنا. چچا جان آپ کی عزت میرے سامنے ہے لیکن حضور کی عظمت کے لیے ہلکے جملے مت بولنا. برادری والوں، وطن والوں، ملک والوں، دیگر لوگوں، دیکھو آپ کی عزت میرے سامنے ہے لیکن حضور کے لیے جملے مت کہنا، اس لیے کہ پھر میرے نزدیک باپ تو باپ کہوں گا جب حضور کہیں گے. میں تمہیں باپ بھی حضور کی محبت سے کہتا ہوں، برادری بھی حضور کی محبت سے کہتا ہوں. اگر وہ دولت چھوڑ دی جائے تو پھر مومن جو ہے وہ باپ کو باپ کہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، میں تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، اس لیے کہ ہم پیدا ہوئے ان رشتوں کے لیے، لیکن یہ رشتے ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہماری مدینہ ہے. جناب یہ نظریہ صحابہ کرام نے دیا، یہ زبردستی نہیں مسلط کر رہے ہیں،
یہ نظریہ مجھ میں بھی اگر کر رہا ہوں تو میں بھی اس میں آپ کے ساتھ صف میں مساوی ثابت ہوں. اسی کو حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جان قربان کر دی غار کے اندر, لیکن اسی لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز چھوڑ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے تحفظ کے لیے, اور یہ بتا دیا کہ سارے فرائض باپ ہیں, اللہ کے بعد اگر کسی کا ادب ہے تو وہ ذات مصطفیٰ. بولیے سبحان اللہ. اسی کو ہمارے بزرگ اکابر, آپ کہیں گے اتنے زور سے آپ کیوں بول رہے ہیں, میں نے کہا یہ بات ہے زور سے کرنے کی, میرے یہ تو بات ہے زور سے کرنے کی, لیکن زور سے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہت بڑا عزت والا ہو گیا ہوں, یہ تو میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ ذکر کے آداب ہیں کہ آپ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے, ورنہ اس چیز میں میں اور آپ سب برابر ہیں. حضور کی بارگاہ میں سید پٹھان صدیقی سب اپنی جگہ پر ہیں. قبول وہ ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ میں آگے منزل لے جاتا ہے. تو میرے دوستو اس معاملے میں ہمیں مساوی ہونا ضروری. اب حضرت عثمان غنی ذو النورین, بس ایک تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہمارا تو میں اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آنے لوٹنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, تھوڑی بولیے تھوڑا ٹائم ہو گیا, اب انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں, عثمان آئے نہیں آئے نہیں. اس نے میں ایک افواہ پھیل گئی, او لگتا یہ کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا, ورنہ عثمان آ جاتے, اتنا ٹائم تھوڑی گزرتا, عثمان آ جاتے. اب جب یہ افواہ مشہور ہو گئی اور بالکل یہ حقیقت کی طرح بننا شروع ہوئی, کیونکہ یہ سرکار کا علم ہے لیکن آگے آیات کرنی ہے, آگے پورا مستقبل کا ایک پورا نظام رسول مرتب ہونا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا جو 1400 تھے. فرمایا دیکھو اب قریش مکہ نے حد کر دی ہے, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, تو کون ہے جو میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرے گا کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے؟ اب اس فکر کے درخت کے نیچے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا. اب صحابہ کرام جان مال عزت آبرو کی بیعت لے رہے ہیں حضور سے, کہ حضور جب کہیں گے, مکہ میں کہیں گے, جس حالت میں کہیں گے, ہم سمندر میں چھلانگ مارنے کے لیے کہیں گے, پہاڑی سے اترنے کے لیے کہیں گے, اس حالت میں کافروں سے لڑنے کے لیے کہیں گے, جھگڑے کے لیے کہیں گے, مرنے کے لیے کہیں گے, ہر ہاتھ پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خون کا گویا کہ بدلہ لیا جائے گا. اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے ایک نیت ہو کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے لیے بیعت دی, اور یہ نظریہ ثابت کیا کہ اتنا لمبا سفر ہو گیا, اتنے مراحل چل رہے ہیں, اتنا الجھا ہو گیا, لیکن ان کی نیتیں منتشر نہیں ہوئی, اب بھی یہ نبی کی ذات پر جمع ہے. یہ بیعت کا مسئلہ اس لیے ہوا, اللہ نے فرمایا محبوب ان کا اخلاص یہ بتا رہا ہے, تو ہم پھر ان کو ایک سند دینا چاہتے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھ پر تھوڑی بیعت کر رہے ہیں, ان کے یہ تو رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو وہ اس درخت کے نیچے وہ بیعت ہو گئی. جب 1400 صحابہ بیعت کر کے فارغ ہو گئے تو سرکار نے فرمایا اس کو خاص شرف کے ساتھ بیعت رضوان کہا گیا, اور اس میں جتنے لوگوں نے بیعت کی نا سب کو خدا نے جنتی قرار دیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ سورہ فتح اٹھا کر دیکھیں جس میں بیعت کا ذکر موجود ہے, وقت میرا نہیں ورنہ میں آیت کی مزید تشریح کرتا, کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان کی رضا, ان کے اخلاص, ان کو رضوان کہا, یعنی ہم ان سے راضی ہو گئے, ساری باتیں کر دی ہیں. اس میں حضرت ابوبکر تو سب سے پہلے تھے, حضرت عمر تھے, ایک حضرت عثمان ہی نہیں تھے نا, حضرت علی سب تھے, کہا عثمان نہیں تھے, میں نے کہا حضور نے ان کو بھی شامل کیا. دیکھو کیونکہ یہ بڑے شرف کی بات ہے, سرکار دو عالم نے سب کی بیعت کرنے کے بعد, اور قرآن نے یہ کہہ دیا اس درخت کے نیچے جتنے لوگ محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ہم ان کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. خدا صرف پریزنٹ نہیں دیکھتا, وہ فیوچر بھی دیکھتا ہے, وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے. فرما محبوب ہم نے دلوں میں دیکھ لیا تو ہم نے ڈگری جاری کر دی ان کے لیے کہ ان کو بخش دیا ہے ہم نے. یہ ان کے دلوں میں اپنی ذاتیات کچھ بھی نہیں ہے, نفاق ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے, انتشار نہیں ہے, بس یہ چاہتے ہیں تو تیری رضا چاہتے اور میری رضا چاہتے. ڈگری جاری کر دی گئی, سند جاری کر دی گئی. جب قرآن نے سند جاری کر دی ہے تو کسی کی سند کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن نے واضح کر دیا کہ ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اب صحابہ پر تبرہ کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی روایت ملے یا کوئی حدیث ملے ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے. کیوں؟ قرآن نے یہ کہہ دیا. اگر اس میں مطابقت ہوتی ہے تو فبیا ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس کو قبول کرنے کے, تاریخی واقعے کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. اس لیے کہ جب قرآن سب سے پہلے تاریخ ہے, اب بات کی باتیں جب قبول کی جائے گی جب وہ قرآن کے حکم کے موافق ہوگی. اگر دونوں الگ الگ آ جائیں تو پھر ہم تاریخوں کو قبول کرنے کے پابند نہیں ہیں, ہم اللہ کے کلام کو قبول کرنے کے پابند. سمجھنے میری بات آپ. اب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی سعادت ہے میرا عثمان اس سے محروم نہ ہو جائے.
حضور کیسے محروم ہو تو شہید ہو گئے، اس لیے تو آپ بیعت کر رہے ہیں، اب ان کو کہاں سے لے کر آئے، وہ تو مکہ میں شہید ہو گئے، اس لیے تو بیعت ہو رہی ہے نا، افواہ پھیل گئی ہے. اب کچھ لوگ دیکھیے صحابہ کی عظمتیں بیان کریں گے لیکن پھر دراصل ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کی عظمت بیان کا بھی تو فوراً حملہ کرتے ہیں، نبی پاک کو تو علم نہیں تھا، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، وہ تو افواہ تھی. میں نے کہا تیرے باپ نے تیرے کو بتایا افواہ تھی، تجھے تو ابھی پتا چلی، تو اس دور میں تھا کہ افواہ تھی، تیرے کو کیسے پتا چلا افواہ تھی، تیرے کو کسی نے بتایا کہ وہ افواہ تھی؟ نبی پاک نے بتایا افواہ تھی. بولیے نا سبحان اللہ. کہہ رہے نبی پاک کو پتا ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ میں نے کہا اتنی جلد بازی، اتنی جلد بازی کہ نبی پاک کو پتا ہوتا تو 1400 صحابہ کو جمع کیوں کرتے اسوا پر؟ میں نے کہا اس لیے جمع کیا ہے کہ صحابہ کو جنت کی بشارت ملنی ہے، ان میں یہ بتانا ہے کہ نظریاتی لوگ ہیں، ان میں کوئی ڈیوائیڈ، ان میں کوئی اختلاف، ان میں کوئی مکتب نہیں، یہ ایک ہی مکتب، مکتب محمدی کے ایک سب سپاہی ہیں بس. یہ ثابت کرنا تھا، قرآن کی آیات کو اترنا تھا، ان کے لیے بشارات کو اترنا تھا. ایک بات، صحابہ کا نام عظمت سے لوگے اور حضور کے علم پر اعتراض کے لیے کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب لکھ کر بولا ہو کہ فلاں صحابی فلاں چیز نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور لکھیں گے نبی فلاں چیز نہیں جانتا. تو اتنی پیشینی علیاذ باللہ، صحابہ کرام کی عظمت جو ہے وہ سراخوں پر ہے، قرآن کی آیات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ سب صدقہ مصطفیٰ کے جوتوں کا ہے. صدیق اکبر صدیق ہیں تو مصطفیٰ کے جوتوں کا صدقہ، عمر فاروق اعظم ہیں تو مصطفیٰ کے جوتوں کا صدقہ، عثمان ذوالنورین ہیں تو مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ، علی المرتضیٰ ہیں تو مصطفیٰ کے نالین کا صدقہ. یہ خود نہیں چمکے، مصطفیٰ نے ان کو چمکایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے. اب میرے دوست کو دیکھیے حضرت عثمان، لیکن حضور نے اس کو بھی مکمل فرمایا، سرکار نے فرمایا اتنی بڑی سعادت ہے میرا عثمان اس سے محروم نہ رہے. حضور محروم کیا، وہ تو شہید ہوں گے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہ میرا بایاں ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، میں نے ہاتھ تمہیں سمجھانے کے لیے اٹھایا ہے لیکن تم نے ایک نور کا تصور کرنا ہے ذہن، اب ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں تاکہ تصور برائے راست. ٹھیک ہے، حضور نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اب ہاتھ بالکل نہیں اٹھاؤں گا تاکہ میرے گندے ہاتھوں سے کوئی تشبہ آپ کے ذہن میں نہ آ جائے اور پھر میں اپنے آپ کو معاف نہ کر پاؤں. سرکار کے ہاتھ جیسے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ سرکار جس مٹی پر پاؤں رکھ دیں اس نقش کے مطابق کسی کی عزت نہیں ہو سکتی اس خاک پر. تو سرکار کے بدن مبارک، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھایا اور فرمایا عثمان کا ہاتھ، اور پھر دائیں ہاتھ کو اٹھایا فرمایا میرا ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب یہ بائیں ہاتھ کس کا ہے؟ کہ عثمان کا. کہ یہ دائیں کس کا ہے؟ کہ میں یا اللہ میرا. کہ اس کے اوپر پھر میرا بھی ہاتھ ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب یہ بیعت کرنا، بیعت مردوں کی ہوتی ہے؟ بولے بیعت مردوں سے لی جاتی ہے، اور بیعت لینا مردوں سے لیا جاتا ہے. تو سرکار نے بیعت لے کر قیامت تک کے خوارج کو بتا دیا کہ میرے علم پر اعتراض نہ کرنا، میرا چپ ہونا بھی کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، میرا خاموش ہونا بھی کسی حکمت سے ہوتا ہے. تم جلد باز ہو، او ہو ہو جلد بازی میں ہو. اب بچے بیٹھے میں کیا بات کروں، دوسری مسجد کی بات بھی ہے. تم جلد بازی میں ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو اٹھا کر بیعت لے کر بتا دیا کہ میرا عثمان اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائے. اور بیعت زندوں کے لیے جاتی ہے، مردوں کی، مردوں کی بولیے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر جب بیعت لی گئی نا، اب قریش و مکہ کے سارے تازی ٹھنڈے ہو، یہ افواہ پھیلی اور مسلمان مجتمع ہو گئے. اس سے پہلے کہ مسلمان اب واقعی میں، کیونکہ خبر مشہور ہو چکی ہے، پہل ہماری طرف سے ہو گئی ہے، عثمان غنی کی شہادت کی خبر آ گئی ہے، جو ہم ان سے پہل کرانا چاہتے تھے پہل ہماری طرف سے. اب مسلمانوں کو پورا اختیار ہے کہ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر چڑھائی کر دیں. اس سے پہلے کہ اگر یہ سارا کام ہوتا تو قریش مکہ بھاگتے ہوئے خود، جو ان کے پیچھے سے جو سازشیں کر رہے تھے نا اور جو کٹپتلیاں چلا رہے تھے، اب وہ پیچھے والے خود بھاگ کر سامنے آ گئے کہ ہم تھے، بیٹھ کے مذاکرات کر لو. تو وہاں پر تقریباً 8 سے 10 شکیں مرتب ہوئی ہیں، اس پر کل تقریر کریں گے. وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوا، وہاں پر ایک، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ ایسا انقلاب تھا، اللہ اکبر،
کہ اب اسلام کی تعلیمات زمین سے اٹھ کر عرش سے بھی اونچی گئی.
ایسا معاہدہ طے ہو رہا ہے جس میں کافر اپنے کو باندھ نہیں رہے بلکہ سر کو باندھ رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نکال رہے ہیں لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ شک نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. سرکار کہتے چپ ہو جاؤ, یہ ہم سے معاملہ کر کے ہمارے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں, ہم سے سفارتی معاملہ ڈیل کر رہے ہیں, ہم مدینے سے آئیں یہ ہمارے وجود کو قبول کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی شکست یہ ہے. اور میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ قریش ہم سے براہ راست سفارتی معاملات کریں, اور یہ سفارتی معاملات اس بات کی دلیل ہوگی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد قوم تصور کر لیا. اور آپ دیکھیں گے میرے بزرگ دوستوں, میں اس پر گفتگو ختم کروں گا اور کل اس مذاکرات پر انشاءاللہ بات ہوگی کہ وہ شکیں کیا تھی. اور شکوں کے نزدیک عشق کا ایک سمندر ہے, تاریخ کا ایک سمندر ہے, سمجھداری دانائی. ہم اپنے گھر گرہستی کاروبار کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی شطرنج کھیلنے سے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی شطرنج کھیلنے سے بندے کے ذہن میں ترکیبیں آتی ہیں, وار آتے ہیں. میں نے کہا وہ نہ کھیلو, مصطفیٰ کے غزوات کے واقعات سیکھو, وہ نہ کھیلو, فتح مکہ کو پڑھو. تمہارا ذہن اتنا تیز ہو جائے گا, سمجھداری اتنی بالی ہو جائے گی کہ اگلا کیا کرنا چاہتا ہے 10 سال کے بعد اس کو بھی تمہارا ذہن سمجھ لے گا اگر تم نے حضور کے حالات کو ٹکا کر پڑھ لیا. شطرنج کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی, شطرنج سے ذہن تیز ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں کھیلنا چاہیے, تیز ہوتا ہے, اس سے ایک کے بعد دوسرے داؤ سمجھ میں آتے ہیں. اگلا اگر آپ سے بات کرتا ہے تو انسان کا ذہن اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ کیا حملہ کر سکتا ہے, پیادے کے پیچھے یہ گھوڑا چلائے گا یا گھوڑے کے پیچھے ہاتھی چلائے گا اور وزیر کو کب لائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک آتی ہے, کھیلنا منع ہے ممنوع ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس میں پڑھنے کی بجائے سرکار کے غزوات کو پڑھو, اس سے زیادہ تمہارا ذہن سمجھ میں آ جائے گا کہ اگلا کیا کرنا چاہتا ہے, پھر کیا کرنا چاہتا ہے, پھر کیا کرنا چاہتا ہے. ایک جملے میں تمہیں حضور کی سیرت اتنی سمجھ دے دے گی کہ تمہیں سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں. اور میں اس جملے پر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکا وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظمت والی ذات ہے. اللہ اکبر. جب یہ معاہدہ طے ہو گیا نا, اس معاہدے کے تحت ابھی سرکار کتنے بندے لے کر آئے تھے, کتنے بندے لے کر آئے تھے, سنچے ہجری کی بات, ٹھیک ہے. اس معاہدے کے بعد پورا عرب حضور کے ہاتھ میں ایسا آیا کہ ٹھیک اس کے چند مہینوں کے بعد خیبر کو حضور نے فتح کیا, کیونکہ حضور کو اب ریلیف مل گیا مسلمانوں کو کہ اب قریش سے خاموشی مل گئی, ٹھیک ہے. جب قریش سے خاموشی ملی نا, سرکار نے فرمایا یہودیوں کا تم سامنے آؤ جو تم زمانے سے تم نے بھیڑ لگا لکھی تھی. حضور نے یہاں سے سفارتی معاملات کر کے اس کو کلوز کیا اور پھر خیبر کی طرف گئے. خیبر کی جنگ 100 بدر سے زیادہ سخت جنگ تھی, لیکن حضور کی یہ سیاسی جنگی حکمت عملی تھی کہ یہاں سے مذاکرات کر کے اس چیپٹر کو کلوز کیا اور پھر خیبر فتح ہوا. اب جب حضور 2 سال صرف گزرے ہیں نا, 8 ہجری, اب جب مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ 1400 صحابہ 1400 نہیں رہے, اس کی برکت سے 10,000 سے زیادہ بڑھ گئے. تو یہ ساری حکمت عملیہ, جنگی حکمت عملی, اور یہ تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدمات کو گویا کہ ترتیب دیا, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز میں آنے والے درس میں ذکر کروں گا. لیکن کل مجھے بھی یاد دلا دیا دوستوں نے کہ کل کا درس جو ہے کہ وہ حدیبیہ پر شاید نہیں ہو پائے, اس کو آگے انشاءاللہ لے کر چلیں گے, اس لیے کہ کل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. کل حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور وہ ہماری خصوصی گویا کہ نشست ہوتی ہے فضائل حضرت علی المرتضیٰ, کیونکہ ہم سنی ہیں, نہ یوم صدیق اکبر چھوڑ سکتے ہیں نہ یوم مولا علی چھوڑ سکتے ہیں. بولی سبحان اللہ. تو کل آئیے گا, کل انشاءاللہ فضائل علی پر اور شہادت علی کے واقعات رضی اللہ عنہ ہم بیان کریں گے, اور اس میں خواتین کا بھی گویا کہ انتظام ہے. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بہنیں اس کو سمجھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی تشریف لائیں, یہاں پر انتظامات ہیں. اور پھر شہری کا انتظام, شہری کا درس انشاءاللہ اسی ٹائم پر ہی ختم ہوگا, اسی ٹائم پر شروع ہوگا جس طرح روزانہ ہوتا ہے, کیونکہ آگے کی ہماری مصروفیت ہے. پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ درس ہم 5-5 گھنٹے حضرت مولا مرتضیٰ پر گفتگو ہوتی تھی, وہ ساری نیٹ پر موجود ہے, لیکن اس کا مغز اور خلاصہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم جتنا ہم کو ملتا ہے, اس میں انشاءاللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک سنی کو, ایک مسلمان کو رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت علی کے بارے میں کیا کیا چیزوں کو جاننا ضروری ہے, انشاءاللہ کل اس پر ڈسکس کریں. کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی محبت ہمیں رب کی محبت کو قریب کرتی ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے خدا ان سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ ان سے محبت ہی خدا کے لیے کی جاتی ہے. بولی سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن
مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تم ایسے ڈھیلے بیٹھتے ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں چلتے ہوئے سب کے درمیان تقریر کروں، ایسا یہاں سے جاؤں وہاں، وہاں سے جاؤں یہاں. ہاں مجھے تھکن محسوس نہیں ہوگی لیکن تم بیدار. تو یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کل بھی آنا، اے سی تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ تمہاری رفتار کو تیز کرنا چاہتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. میں نے محبت میں جملے کہے ہیں، یقیناً آپ بڑی محبت میں آئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک دوستانہ ماحول میں میں نے بحضرائے تفنن یہ بات کی ہے تاکہ طبیعتیں تازہ رہیں. اللہ رب العالمین یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو اپنے امتحانوں میں کامیاب کریں، ان کو اللہ علم نافع دیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو نوجوان حضرات آئے ہیں جہاں پر یہ جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، کاروبار ہیں، نوکریاں ہیں، اللہ ان کے لیے ذرائع مسخر کرے اور قناعت کی دولت عطا فرمائے. جو احباب یہاں پر آئے، جتنا وقت ہمیں نصیب ہوا اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور قیامت تک ہماری نسلوں کے لیے توشائے آخرت بنائے. جو مبارک ہم نے ذکر کیا ہے، شہری کے بعد ہی سوتے ہیں فجر پڑھ کر، تو سونے سے پہلے ذرا ایک خاکہ ذہن میں گھما لیجئے گا کہ ہم نے کیا سنا تھا. ایک دفعہ اگر آپ رات کو لیٹ کر کے سوچیں گے نا کہ کیا سنا تھا، ایک دفعہ آپ نے خاکہ گھما دیا نا، تو میں کہتا ہوں قبر میں بھی بندہ لیٹا رہے نا تو فرشتوں کو کہ سوال پوچھ لیا آپ نے، کہا کہ فتح مکہ کا واقعہ بھی سن لو. کیونکہ دیوانے تو پھر اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، کہتے پھر تم جانا نہیں، دیکھو تمہارے تین سوال کے جواب الحمدللہ میں نے دیا، اب حضرت علی کی جو میں نے تعریف کی وہ بھی سن لو. یعنی لیتے بھی ہوں انہی کے نام کی برکت سے یہ تین جواب یاد ہیں، اور یہ تین جواب دینے کے بعد فرشتوں کو جانے بھی نہیں دینا، ان کو کہنے کا پوری آپ تک یہ سیدہ زہرا کے فضائل مجھ سے سنو، سیدنا علی کے فضائل سنو، سیدنا صدیق اکبر کے فضائل سنو، اور تم یہاں سے نکلتے ہوئے بھی کہا دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ. اللہ رب العالمین جل والا انہی نیک تمناؤں کے ساتھ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تکبر سے، ریا سے، انانیت سے، غرور سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو اللہ رب العالمین پاک فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب